السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، کل رات سورہ آل عمران کے آغاز کے موقع پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کی طرح اس سورت کے بھی دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 10 رکوع ہیں جہاں خطاب کا غالب رخ پہلے کتاب میں سے عیسائیوں کی طرف ہے، اور دوسرے حصے میں بھی 10 رکوع ہیں اور ان میں خطاب مسلمانوں سے. یہ جو پہلا حصہ ہے اس کی ابتدائی 32 آیات، ان میں قرآن مجید کے تمہیدی اور عمومی مضامین کا بیان ہے. پھر اس کے بعد 31 آیات میں براہ راست گفتگو ہے عیسائیوں سے اور ان کے غلط عقائد اور خاص طور پر ان کا شرک، اس کی نفی ہے. اس کے بعد پھر 38 آیات میں مضمون تحویلی نوعیت کا ہے. الحمدللہ کہ ہم پہلی 31 آیات بھی پڑھ چکے ہیں، 32 آیات اور اس کے بعد 31 آیات والا حصہ بھی پڑھ چکے ہیں. اب یہ آخری حصہ ہے جس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. انشاءاللہ آج اس کے ترجمے کا آغاز ہوگا. اب چونکہ یہاں پر مضمون تحویلی ہے اور اہل کتاب یعنی عیسائیوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو قرآن مجید ہمیں دعوت کے حوالے سے یہ اصول عطا فرماتا ہے کہ جب بھی کسی فریق کے ساتھ گفتگو ہو تو اس کا آغاز ایسے امور سے ہو جو دونوں کے نزدیک قدر مشترک ہوں، تاکہ مشترکہ اساس پر بات کو اٹھا کر بات کو آگے بڑھایا جائے. شروع ہی میں اگر اختلافی مسائل آ گئے تو پھر بات آگے بڑھے گی نہیں. تو جیسے سورۃ البقرہ میں تحویلی مضمون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہوئی تھی، آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہی سے گفتگو کا آغاز ہوگا. فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یہ ہے اصل میں مشترکہ آغاز جس سے کہ دعوت کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور وہ مشترکہ کلمہ، مشترکہ اساس کیا ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، کسی اور کی غلامی نہ کریں، کسی اور کی اطاعت نہ کریں، کسی اور کی اطاعت ہو بھی تو اللہ کی اطاعت کے تابع ہو. یہ ایسی حقیقت ہے جو آج بھی انجیل اور تورات سے ثابت ہے. جو شرک کیا گیا ہے اس شرک کی دلیل جو تحریف شدہ انجیل ہے ان سے بھی نہیں ملتی. تو فرمایا کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے, ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں, ولا نشرک بہ شیئا, اور اس اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور نہ ہی ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا رب بنا لے. جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ربوبیت کے شریک کر دیا, معبود بنا دیا, الہ بنا دیا, کہا کہ ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا معبود اللہ کے سوا رب نہ مان لے, رب نہ بنا لے. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر وہ اس دعوت کے جواب میں رخ پھیر لیں, اس دعوت کو قبول نہ کریں, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اے مسلمانوں سے تم کہہ دینا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں, یعنی ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم تو اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں, ہم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے, ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ابھی حال ہی میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ارشاد احمد رسانی صاحب نے پاکستان اسرائیل تعلقات کے حوالے سے. یکم ستمبر کو جو ہمارے وزیر خارجہ نے ملاقات کی اسرائیل کے وزیر خارجہ سے, تو ارشاد احمد رسانی صاحب ویسے تو بڑے باسور صحافی ہیں اور ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے شدید تنقیدیں کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ پر, تو اس حوالے سے وہ کوئی دیگر لوگوں کی طرح کوئی بکاؤ مال نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے پوری طرح سے ہماری موجودہ حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اب وہ خامخائی حکومت کی سپورٹ میں بعض اوقات آیتیں بھی لے آتے ہیں, تو یہ آیت انہوں نے پوسٹ کی ہے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی دلیل کے طور پر کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ دوستی ہو. حالانکہ آپ اس آیت کا پس منظر دیکھ چکے ہیں کہ یہاں اصلا گفتگو یہودیوں سے ہے ہی نہیں, یہاں پر تو گفتگو ہے عیسائیوں سے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ رب بنا لیا تھا, اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں. پھر یہاں کوئی دوستی کی پیشکش نہیں ہے, یہاں پر تو اصل میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانیں. تو کیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب اسرائیلی وزیر خارجہ کو توحید کی دعوت دینے گئے تھے, کیا کوئی اسلام کی دعوت دینے گئے تھے کہ شاید کو دلیل بنایا جائے؟ تمہارا یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرآن کے پیچھے چلے, اور ایک یہ ہے کہ خود کسی چیز کو صحیح قرار دے دیا, اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں اس کے لیے سپورٹ ملے, تو یہ جو روش ہے یہ مناسب نہیں ہے. یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لما تحاجون فی ابراہیم, تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد, اور نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر یہ ہے کہ ان کے بعد. افلا تعقلون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ہاں انتم ہاؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم, یہ تم ہی لوگ ہو کہ جو جھگڑ چکے ہو ان معاملات میں کہ جن کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, تو تم ان معاملوں میں کیوں جھگڑتے ہو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. یہ یہودی اور نصرانی کی تقسیم تو بعد میں ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے گزرے ہیں تورات کے نزول سے بھی اور انجیل کے نزول سے بھی, اور یہودی اور عیسائی کی تقسیم سے بھی پہلے سے گزرے ہیں. وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما, اور وہ لیکن سے بالکل یکسو مسلمان, مراد یہ کہ یکسو فرما بردار تھے. اس سے پہلے ہم پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو میری فرما برداری اختیار کرو, انہوں نے کہا کہ میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جہانوں کے رب کی. تو وہ تو مسلم تھے یعنی فرما بردار تھے اور یکسو تھے, اس معنی میں کہ انہوں نے ہر محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے قربان کیا. وہ یکسو تھے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا چاہیے, باقی کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. دوسری مرتبہ یہ سند ہمارے سامنے آ رہی ہے جو قرآن ان کو دیتا ہے. شرک سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ شرک یہ ایسا جرم ہے کہ جو بہت پھیلا ہوا ہے، اس کی بے شمار شکلیں ہیں. اس کی یہ صورت یہ ہے کہ آپ کو کسی اور سے محبت ایسی ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے. آپ کسی اور کا کہنا اس طرح سے مانے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو شرک پھر محبت بھی ہوتی ہے، شرک پھر اطاعت بھی ہوتی ہے. انسان اپنی خواہشات نفس کی اگر پیروی کر رہا ہے، شریعت کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے. ارائی کا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترجیح دی، اللہ کو مقدم رکھا، کسی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دیا. اس لیے قرآن مجید بہت عظیم سرد انہیں چھ مرتبہ دیتا ہے، وما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه، اور بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی اتباع کرتے ہیں. وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابراہیم علیہ السلام ہی کے رستے انہی کی ملت پر چل رہے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی وہ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا ساتھی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اے مسلمانوں وہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیں. وہ خود تو بھٹک چکے ہیں، اب وہ تمہیں بھی سیدھے رستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ نہیں گمراہ کرتے، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یا اہل کتاب، ابھی بڑا پیارا انداز ہے دعوت کا، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تقولون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیوں انکار کر رہے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو. تمہاری اپنی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی ہیں آخری پیغمبر کی، آخری کتاب کی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کس نے بھیجا تھا؟ ایک عیسائی راہب نے بھیجا تھا کہ آخری نبی کا ظہور وہاں ہوگا، اس لیے جاؤ وہاں پر، اب آخری نبی آنے والے ہیں. یہود کے تین قبیلے مدینے میں آ کر کیوں آباد ہوئے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ اسی سرزمین میں، اسی کھجوروں والی بستی میں آخری نبی کا ظہور ہوگا. تو تم خود گواہ ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، تو پھر تم کیوں، آخر کس فائدے کی وجہ سے، کس عارضی لالچ کی وجہ سے تم اللہ کے رسول اور ان کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کی جانے والی آیات ان کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ کیوں حق کے اندر باطل کی آمیزش کرتے ہو؟ جب اس سے پہلے چونکہ یہی اہل کتاب وہ بتایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا آخری نبی آنے والے، ان میں یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، ان میں یہ صفات ہوں گی. اب جب اوس اور خزرج پوچھتے تھے کہ بھائی تمہیں نے ہمیں بتایا تھا اور دیکھو انہیں صفات کے حامل نبی آ چکے ہیں، تو ساتھ اس کے بعد ایف اینڈ بٹ لگا دیتے تھے، حق کے ساتھ وہ باطل کی آمیزش کرتے تھے. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کیوں تم حق کو چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہاں پر یہود کی ایک سازش کا ذکر ہے. یہودیوں کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس دین اسلام سے پھرتا نہیں. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک ساتھ قائم ہو گئی ہے اور رفتہ رفتہ کریڈیبلٹی اسلام کی بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، سارا دن ہم رہیں گے مسجد نبی میں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد شام کو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم نے سارا دن آ کے غور و فکر کیا ہے، بہت قریب سے آ کر ساری باتوں کو دیکھا ہے، ساری تعلیمات سنی ہیں، یہ سب قصب دھوکا ہے، جھوٹ ہے، اور یہ اسلام کو دین حق نہیں ہے. تو ایک ہمارے صبح اسلام قبول کرنے سے ان کو ایک حوصلہ ملے گا، لیکن جب ہم شام کو واپس اپنے دین میں آ جائیں گے تو اس سے ان کو دھچکا لگے گا. اور ممکن ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے جو کمزور لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اور اسلام کو چھوڑ دیں. اور یہ جو اسلام کی ایک ساتھ قائم ہو گئی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ پھر اس دین کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ساتھ بھی ہم اس کو بھی متاثر کریں گے. تو یہ اصل میں قرآن مجید میں دو مقامات میں سے پہلا مقام ہے کہ جہاں پر شعوری منافقت کا ذکر ہے. قرآن مجید میں جو اور منافقت کا بیان آتا ہے وہ شعوری نہیں ہے, وہ ایسے منافق تھے جو کہ خلوص نیت کے ساتھ اسلام لائے تھے, لیکن منافق اس لیے ہوئے کہ جب اسلام کے تقاضے ان کے سامنے آئے, مال اور جان لگانے کی بات آئی, تو یہ مال اور جان کی محبت, یہ ایک مرض جو ان کے دل میں تھا محبت کا, دنیا کی محبت کا, مال و جان کی محبت کا, اس مرض کی وجہ سے انہوں نے پسپائی اختیار کی اور منافق قرار پائے. لیکن یہ شعوری نفاق کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہی پورے شعور کے ساتھ ہے, تاکہ آ کر سازش کرے, اسلام کو نقصان پہنچائے, دھوکہ دے. تو یہ شعوری نفاق کا ذکر قرآن پاک میں صرف دو جگہ ہے, ایک یہاں پر آئے گا اور ایک یہ پھر اس کے بعد آئے گا سورۃ المائدہ میں. فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے یہ کہا, یہ طے کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایمان لاؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے دن کے ابتدائی حصے میں, یعنی دن چڑھے صبح کے وقت, وکفروا آخرہ, اور پھر اس کا انکار کر دو دن کے آخری حصے میں, لعلہم یرجعون, شاید وہ بھی تمہاری طرح لوٹ آئے, شاید مسلمانوں سے بھی کچھ جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں تمہارے ساتھ ہی اسلام سے باہر نکل آئے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم, البتہ یہ بات اچھی طرح سے طے کر لو, سوچ لو, ولا تؤمنوا کہ تم بات نہیں مانو گے, الا لمن تبع دينكم, مگر صرف اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے, یعنی یہ جو ہمارا ایمان ہوگا یہ جھوٹ موٹ کا ہوگا, سچا نہیں ہوگا, تم صرف اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرے. قل, اے نبی آدم سے کہیے, ان الہدا ھدی اللہ ہے, بے شک اصل ہدایت تو اللہ تعالی ہی کی ہدایت ہے, ان یوتا احد مثل ما اوتیتم, کہ جو اب دی جا رہی ہے کسی اور کو جیسے تمہیں دی گئی تھی, او یحاجوکم عند ربکم, اور یا وہ اسے دلیل بنائے تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس, اللہ نے پہلے ہدایت تمہیں دی تھی, اب اللہ نے اس ہدایت کی کسی اور کو چن لیا, اور وہ اس ہدایت کی بنیاد پر قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ آخری نبی آئیں گے, ان نبی کے یہ یہ خصائص ہوں گے, ان میں یہ یہ صفات ہوں گی, اور اس کے بعد جب وہ نبی آئے تو چونکہ وہ نبی ان میں سے نہیں تھے, وہ بنی اسماعیل میں سے تھے, لہذا انہوں نے نہ صرف ان نبی کا انکار کیا بلکہ ان کی دشمنی پر کمر کس لی. قل ان الفضل بيد الله, اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک فضل اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے, یوتی ہے من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, کوئی انسان اللہ کے فضل کا ٹھیکیدار نہیں ہے, وہ اس کا کسٹوڈین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے فضل میں سے دے گا, پہلے اللہ نے تمہیں چنا, تمہارے اندر اللہ نبی بھیجتا رہا, اب اللہ نے چن لیا بنی اسرائیل کو, بنی اسماعیل کو, اب اللہ نے ان میں ان کو اپنا فضل دیا, ان میں سے نبی چنے ہیں. واللہ یوتی ہے من یشاء, اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑے وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے, یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیہ, اب یہاں کسی بھی فریق کو دعوت دینے کے حوالے سے ایک دوسری خوبی کا بیان ہے جو کہ اسلام کے اندر موجود ہے. پہلی اسلام کی دعوت کی خوبی کیا ہے, یا دعوت کا آداب میں سے کیا ہے, وہ میں نے بھی شروع میں عرض کیا, یہ دعوت دیتے ہوئے ہمیشہ گفتگو کی بنیاد بنایا جائے مشترکہ اقدار کو, مشترکہ اثاث. دوسری اسلام کی جو ہدایت ہے دعوت کے عمل کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اگر مخاطب میں کوئی خوبی ہے کوئی اچھائی ہے تو اس کا بھی اعتراف کیا جائے, یہ نہ ہو کہ کسی کی دشمنی انسان کو ادا کر دے یا کسی کی محبت انسان کو اندھا کر دے, جس سے دشمنی ہے اس کی ہر بات ہی بری اور جس سے محبت ہے اس کی بری باتیں بھی اچھی. اب یہ دیکھیں اہل کتاب میں سے اگر کوئی خیر تھا تو قرآن مجید اس کا بھی اعتراف کرتا ہے. فرمایا ومن اہل کتاب, اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں, من انتا من ہو بکنتار, کہ اگر اے نبی آپ ان کے پاس بطور امانت رکھائے ڈھیرو مال, جو اب سے ہی کہ تو وہ اہل کتاب میں سے ایسا شخصی ہے جو آپ کو بالکل صحیح صحیح واپس کر دے گا, کوئی خیانت نہیں کرے گا, پورا ڈھیرو مال آپ کو کس طرح سے لوٹا دے گا. ومن ہوم, اور ان میں سے وہ بھی ہے, من ان تامن ہو بھی دینار, کہ اگر آپ اس کے پاس بطور امانت رکھائیں صرف ایک ہی دینار لا یؤدیہ الیہ وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا الا ما دمت علیہ قائما سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں زبردستی اس سے نکلوائیں. کیوں یہ کیوں خیانت کرتے ہیں اور کیوں اس طرح کی ان کی روش ہے؟ ذالک بانہم قالوا اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا لیس علینا فی الامیین سبیل کہ غیر یہود کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں. یہ ہے ان کا علل اعلان ایک نظریہ اور اس پر بھی لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن میں آپ حاشیہ پڑھیں گے جو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ شریعت کے مسائل صرف یہود کے درمیان ہیں بس غیر یہودی کے لیے کوئی شریعت نہیں کوئی ضابطہ نہیں کوئی قانون نہیں. جس طرح سے بکری کو آپ جب چاہیں ذبح کر لیں اسی طریقے پر غیر یہودی سے آپ جس طرح سے چاہیں اپنی خدمت لے لیں جس طرح سے چاہیں اس کا کوئی استحصال کر دیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے یہود پر اس معاملے میں الزام نہیں ہوگا کوئی سزا نہیں ملے گی. اور جتنے غیر یہودی ہیں یہ جینٹائلز ہیں یہ گوئمز ہیں لہذا ہمارے مسائل شریعت کی صرف اپنی حد تک ہے ہم غیر یہودی سے سود کھا سکتے ہیں بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر غیر یہودی کا اور یہودی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو قاضی کو چاہیے کہ اگر یہودی قانون کے تحت اپنے یہودی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچائے اور اگر غیر یہودیوں کے قوانین کے مطابق فائدہ پہنچتا ہے یہودی کو تو اس طرح فائدہ پہنچائے اور اگر دونوں سے فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر اس طرح سے ممکن ہو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. یہ صاف صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے. لہذا وہ اگر اس وقت دنیا میں ہر غیر یہودی کا استحصال کر رہے ہیں امریکہ کا بیڑا غرق وہ کر رہے ہیں. امریکہ اس وقت سب سے بڑا مقروض ملک ہے یہودی برتنوں کا. افغانستان یا عراق میں امریکہ کا مال بھی لگ رہا ہے امریکیوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں امریکہ کی عزت بھی خاک میں مل رہی ہے لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے. تو وہ اصل میں اپنا اعلی کار بنا کر ہر گروہ سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ ابھی ان کے دو بہت اہم آدمی امریکہ میں گرفتار ہوئے ہیں بعض اہم رازوں کی چوری کے حوالے سے. وہ تو امریکہ جیسے موسم کو بھی نہیں چھوڑتے اور اس کی بھی رازوں کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ صاف صاف معاملہ یہود کا ہے کہ ان سے کسی خیر کی توقع ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اس لیے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو کہ ان کو بدترین عذاب دیتے رہیں گے. پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا ہے اور ابھی پھر ان کے اوپر عذاب آخری آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. اللہ نے کہہ دیا قیامت تک پھر ان پر عذاب آئیں گے. اللہ نے اسپیشن گوئی کر دی قیامت تک یہ سدھرے کریں گے. کوئی یہ خوش کہ انہوں نے غزہ کا علاقہ خالی کر دیا مقبوضہ جات میں سے وہ علاقہ بمشکل 1% سے بھی کم ہے. انہوں نے 56% علاقے پر قبضہ کیا تھا 48 کے فلسطین کے 22% سے مزید قبضہ کیا تھا 67 کی جنگ میں. ابھی 1% علاقہ دینے کے بعد سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ واقعی امن چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے جو بیانات آئے ہیں یروشلم وہ کبھی خالی نہیں کریں گے. مغربی کنارے میں اپنے کنارے پر اپنی بستیاں اور مضبوط کر رہے ہیں. ان کا کھلا کھلا گریٹر اسرائیل بنانے کے عزائم ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی کا سوچنا بھی یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. فرمایا وقالو ذالک بانہم قالو وہ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہمارے اوپر غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی الزام نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں معاوضہ نہیں ہوگا پکڑ نہیں ہوگی. ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں کہیں اللہ نے ایسی بات نہیں کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا کوئی فرق ہے یہودی غیر یہودی کا کوئی فرق ہے. وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہم یعلمون اور جبکہ وہ جانتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل ضابطہ کیا ہے؟ بلا کیوں نہیں من اوفا بعہدہ جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا یعنی عہد شریعت کی اس نے پابندی کی وتقا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا فإن اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وأیمانہم ثمنا قلیلا اس کے برعکس بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا سودا کر لیں اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے بعد. یہودیوں نے بھی اللہ سے عہد کیا ہوا ہے ہم پڑھا ہے سورہ بکرا کی آیت کراتی میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، والدین سے اس نے سلوک کریں گے، لوگوں سے اس نے سلوک کریں گے، قرابت داروں سے اس نے سلوک کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے بھی اللہ سے عہد کر رکھا ہے، ہم نے بھی جب کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہیں۔ آج امام صاحب نے عشاء کی نماز میں وہ آیات تلاوت کی تھی کہ ان اللہ حشرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہے۔ اب یہ مال اگر اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، یہ جان اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہے، تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سودے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچتے ہیں اور اپنی قسموں کا سودا کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت سے، بس اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے فائدے، دنیا کی لذتیں، پیسے کی خاطر، دنیا کی آسائشوں کی خاطر، شریعت کی پرواہ نہیں کہ شریعت کے احکامات کے اوپر سے کچھ ڈال دیا، یہ ہے تھوڑی سی قیمت۔ تو فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان بد نصیبوں کا آخرت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ اصل میں کہتے ہیں صفائی کو۔ تزکیہ بعض لوگوں کا دنیا میں ہوتا ہے، بعض کا آخرت میں ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جو دنیا ہی میں اپنا احتساب کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کردار سے برائیوں کو نکالتے رہتے ہیں، وہ اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ جن کا تزکیہ یہاں ہو جائے گا، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں دے گا۔ لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو یہاں اپنا تزکیہ نہیں کر سکے، لہذا کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالے، اور جہنم کی آگ کے ذریعے سے ان کے گناہوں کی آلودگیاں دور ہوگی، گویا ان کا تزکیہ جہنم کی آگ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جب انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل چکے گی اور ان کے گناہوں کی آلودگی ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر اور جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ اللہ ان کا وہاں بھی تذکرہ نہیں کرے گا، یعنی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ اپنی زبان کو موڑتا ہے کتاب پڑھتے ہوئے۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ بھی کتاب میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے ہوتا نہیں۔ اس کو آپ سمجھیں گے اس طرح سے کہ ہمارے یہاں بعض دیہاتی مولوی صاحبان ہوتے ہیں، جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو تھوڑا گا کر پڑھتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ مولوی صاحب نے کوئی بھی چیز طرح گا کر پڑھی تو لوگ سمجھیں گے شاید یہی قرآن ہے، تو ممکن ہے وہ قرآن میں سے نہ ہو، لیکن انہوں نے اس انداز سے پڑھا اس کو کہ لوگ سمجھیں گے بابے واقعی شاید یہ بھی حصہ انہوں نے قرآن میں سے پڑھا۔ تو اسی طرح سے یہود کے بعض علماء بھی یہ کرتے تھے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ بعض ایسی چیزیں جو تورات میں نہیں تھی لیکن پڑھتے اس انداز سے تھے کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ بھی تورات کا حصہ ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ حصہ تورات میں سے کتاب میں سے ہوتا نہیں تھا۔ ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں تھا۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اب دوبارہ ذکر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں عیسائیوں کو غلط عقیدہ کہ معاذ اللہ وہ بھی معبود ہیں اور وہ بھی خدائی میں شریک ہیں۔ فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں اَن يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے کتاب اور اس کو دے حکم یعنی احکامات شریعت، والنبوہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو دے نبوت۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی وہ اپنے معبود ہونے کا اعلان کر دے، وہ خود الہ ہونے کا دعوے دار ہو جائے۔ ہاں ممکن نہیں، ولیکن کونوا ربانیین، نہیں بلکہ وہ تو
یہی کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم خود سکھاتے ہو کتاب میں سے، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے تم کتاب کے اندر پڑھتے ہو، ولا یامرکم، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ کہ جس کو اللہ نے نبوت دی، کتاب دی، شریعت دی، وہ تمہیں یہ حکم دے، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد از انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، فرما بردار ہو چکے ہو، تو یہ سارے عقیدے عیسائیوں تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ خود خدائی کا دعویٰ کیا، نہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو یا کسی فرشتے کو معبود بنا لو۔ اب اس کے بعد ایک مثال کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پہلے بنایا اور ان تمام ارواح سے اللہ نے ایک مثال لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں عہد الگ، یہ عہد کو تھا تمام انسانوں سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے خصوصی عہد لیا ہے حضرات انبیاء کا، اس خصوصی عہد کا ذکر اب آ رہا ہے یہاں پر، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے حضرات انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں جب تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس آئیں گے رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے ان تعلیمات کی جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن به، تو تم ان رسول پر لازمن ایمان لانا، ولا تنصرن، اور تم لازمن اس رسول کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، یعنی ہر نبی کے اوپر یہ چیز لازم تھی کہ اگر ان کی موجودگی میں اگلے رسول آ جائے تو وہ ان رسول کی پر ایمان لائیں گے اور ان رسول کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ قال اقررتم، اس کے بعد اللہ نے انبیاء سے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم جو بات میں نے کہی ہے اس کو مانتے ہو، اس پر میرا عہد مثال لیتے ہو، واخذتم علی ذلکم اثری، اور اس معاملے پر تم میرے عہد کو قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، تو سب انبیاء نے کہا تھا کیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری موجودگی میں اگلے رسول آئے اور انہوں نے ہماری تعلیمات کی بھی تصدیق کی تو اللہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ہم ساتھ دیں گے۔ قال فشهدوا، اللہ نے کہا کہ پس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گواہوں میں سے۔ فمن تولى بعد ذلك، تو جو کوئی بھی اس کے بعد پھر گیا جس نے اس عہد سے روگردانی کی، اب اندازہ کیجئے کیا کسی نبی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد سے روگردانی کرے گا؟ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو عہد انبیاء نے کیا تھا اس عہد کا اطلاق انبیاء کے ماننے والوں پر بھی ہوتا ہے اور امت پر بھی ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ میں ایک ہستی کو نبی مانتا ہوں تو اگر میرے نبی نے کوئی کسی چیز کا اقرار کیا ہے، کسی چیز کا عہد کیا ہے، تو نبی پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس عہد کو اپنے لیے بائنڈنگ سمجھوں، تو تمام امتوں پر بھی وہ انبیاء کا عہد بائنڈنگ تھا۔ تو ظاہری بات ہے نبیوں کے لیے تو ممکن نہیں کہ وہ اس عہد سے پھر جائے، وہ تو معصوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جن پر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے، ان کے لیے تو امکان ہی نہیں ہے، یہ امکان پھر جانے کا امتوں پر ہے۔ تو فرمایا فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی بھی اب نبی کی امت میں سے اس عہد سے پھر گیا، فأولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے اوپر اس بارے میں حجت کر رہا ہے کہ تم جن ہستیوں کو نبی مانتے ہو ان تمام نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ بعد میں آنے والے رسول پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تمہارے سامنے آخری رسول آ چکے ہیں، اگر آج تمہارے انبیاء زندہ ہوتے تو وہ بھی ان رسول پر ایمان لاتے اور وہ بھی ان کا ساتھ دیتے، لیکن تم اپنے نبیوں کے نام لیوا ہو لیکن تم ان رسول کی پر ایمان لانے کے بجائے ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ افغیر دین اللہ یقون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طلبگار ہیں؟ ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، طوعا او کرہا، خوشی خوشی یا مجبورا، وإلیہ یرجعون، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس پوری کائنات کا دین اسلام ہے، اسلام سے مراد ہے فرما برداری، اللہ کا کہنا ماننا، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو جو ہمارا یہ وجود ہے یہ بھی 99% اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ ہمارے خون کی گردش ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کے حکم سے، ہمارا نظام ہاضمہ ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، ہمارے جسم پر بال اگتے ہیں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگتے ہیں۔ ورنہ ہمیں سے جو لوگ شیک کرتے ہیں ان کا مسئلے تو وہ جو ہے وہ بال آنے نہ دیں، روز مشقت ہوتی ہے، داڑھی صاف کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا کریں، یہ ان کے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم چاہیں نہ چاہیں، لیکن ایک جوانی کے بعد ایک زوال آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، ہمارے اپنے وجود پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس اختیار کو بھی اس پورے کائنات کے رنگ کے ساتھ ہم رنگ کر دیں، اس پورے کائنات کے ساتھ ہم آنگ کر دیں، کہ جب پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تو ہم بھی کیوں نہ اللہ کی اطاعت کریں، اپنی الگ سے دفری بجانا اور اپنا الگ سے ڈیڑھ کی بسط بنانا، یہی چیز ہے جو کہ فساد ہے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ اسلام یعنی فرما برداری کے علاوہ کسی اور دین کے طلبگار ہیں، حالانکہ اس پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی مخلوقات آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں سب اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں، طوعًا أو كرهًا، خوشی خوشی یا بامر مجبوری، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی آدم سے کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ کا، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر علیہ السلام، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان لائے اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور ہم ایمان لائے اس پر بھی جو نبیوں کو دیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی جدا نہیں کرتے، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جس کسی نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا، کسی اور دین کو نافذ کیا، فلن یقبل منہ، تو پھر یہ چیز اللہ کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں ہوگا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب جہاں بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ذکر کافروں کا ہے کہ اگر کسی کافر نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ یہ روش قبول نہیں کرے گا اور وہ شخص آخرت میں ہوگا خسارہ پانے والوں میں سے، لیکن اگلی آیت طرح ہمیں لرزا رہی ہے، اگلی آیت ثابت کر رہی ہے کہ یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ دیکھیے اگلے الفاظ سے، اگلی آیت سے، کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہ، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان کون لایا ہے؟ کیا کافر ایمان لائے؟ وہ تو ایمان لائے گے، اسی طرح سے کیا کافر گواہی دیتے؟ حالانکہ ان کے دل گواہ ہے لیکن زبان سے اگر گواہی دے دیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، تو مسلمان ہو جائے، پھر تو کافر رہے نا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کہتے اس قوم کو ہدایت دے کہ جو اپنے ایمان کے بعد کفر کر رہی ہے اور جو گواہی دیتی ہے کہ رسول بھرت کا، تو یہ اصل میں ذکر میرا اور آپ کا ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقت میں ہم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا حقیقت اس بات سے قرآن کے فتوے کی روح سے ہم کافر ہیں؟ قانونی اعتبار سے ہم نے منافقین کتنا ایک لبادہ ہو رہا ہوا ہے اسلام کا اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہمارے خلاف قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ عربی جانتے ہیں شاید کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کریں وہی تو کافر ہیں. وہی اولئک هم الکافرون, وہی تو کافر ہیں. تو ہم نے صرف کافر سمجھا ہوا ہے غیر مسلموں کو جو کلمہ نہیں پڑھتے. حقیقت کے اعتبار سے ہمارا طرز عمل بھی قرآن کی نگاہ میں کافرانہ ہے. آج ہم اکثر و بیشتر اکثر مسلمان ملکوں میں جو بھی قوانین ہم نے نافذ کر رکھے ہیں ان کا بہت کم حصہ ہے جو کہ اسلام کے مطابق ہے. کہیں کہیں کسی ملک میں کچھ حدود نافذ ہیں کرے, ورنہ پورے کا پورا نظام بادشاہانہ ہے, جابرانہ ہے, خلافت کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے حوالے سے یہ قرآن مجید کے اندر فیصلہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کے سوا کسی اور نظام زندگی کو, کل میں نے عرض کیا تھا کہ صرف اسلام ہی ہے جو اللہ کے نزدیک دین ہے, وہ ہمیں عقائد عبادات اور رسومات کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے, لیکن اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے جس میں بادشاہت کی اجازت نہیں ہے, جس میں جمہوریت کی اجازت نہیں ہے, جس میں ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو خلافت ہے. اللہ کی مرضی نافذ کریں گے اور نافذ کرنے والوں کے پاس جو بھی اختیار ہوگا وہ اللہ کی ایک امانت ہوگی, اس کے مطابق استعمال کریں گے. معیشت کے اعتبار سے سود بدترین گناہ ہے. سودی معیشت ہر گروپ کے اندر نافذ ہے. اسی طریقے پر معاشرتی اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں. یہ دو طرح کے اسکول نہیں ہوں گے کہ ایک اسکول اونچے طبقات کا اور ایک بیچارہ غریبوں کا ہے. علاج کی اکثر سہولت سب انسانوں کے لیے ہوں گی, لیکن ہم نے یہاں پر جو اونچ نیچ کر رکھی ہے, طبقاتی تقسیم کر رکھی ہے, جو ظلم کر رکھا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جس کسی نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کر لیا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا, اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو, کفر بعد ایمان ہے, کہ بد نصیب ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے. ایمان لائے سچے دل سے, خلوص سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا, خلوص سے قرآن پر ایمان لائے, لیکن اب قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے. عدالت میں قرآن رکھا ہوا ہے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہاتھ سے لے کر گواہ اور گواہی دے دیں, اللہ اللہ خیر سن. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے چور مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹو اگر جرم ثابت ہو جائے. لیکن کیا یہ سزا نافذ ہے؟ نہیں. یہ آیت صرف تلاوت کے لیے ہے, یہ آیت صرف حصول ثواب کے لیے ہے, یہ آیت صرف اصال ثواب کے لیے ہے, اس کے مطابق قانون چلے گا نہیں. فرمایا کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا, وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہے, وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور رسول ان کے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے ہیں, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سنیے. فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب انسانوں کی. کیوں لعنت ہے؟ اس پر دنیا میں جتنا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کے اصل ذمہ دار ہم ہیں. ہمارے پاس عادلانہ نظام ہے, نہ ہم نے خود اپنے یہاں نافذ کیا, نہ ہی ہم نے کہیں اور اس کا نمونہ پیش کیا. آج دنیا ان یہودی جو بینکرز ہیں اور جو یہودیوں کے یہ بڑے ہیں ایلڈرز ہیں ان کو ظلم و ستم کی وجہ سے اس وقت ظلم کی تکلیف اس رہی ہے. ہمیں تو پھر بھی شعور کم ہے, یورپ میں اس کا شعور زیادہ ہے. جہاں کہیں پر بھی یہ G7 کی میٹنگیں ہوتی ہیں وہاں پر بڑے زبردست قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں. جہاں پر یہ ورلڈ بینک اور IMF ان کے اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں. ان کو احساس ہے کہ ظلم کی چکی تلے پیسنے والے یہ سارے کے سارے بڑے ظالم ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ظلم کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عدل کا نظام کس کے پاس ہے؟ وہ عدل کا نظام ہمارے پاس ہے. نہ ہم نے اسے اپنے یہاں نافذ کیا, نہ اس کی برکتیں ہم نے دوسروں تک پہنچنے دی. تو اس وجہ سے لعنت ہوتی ہے ان پر اللہ کی, اور لعنت ہے ان پر فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. ممکن ہے ایک انسان کو پتا نہ ہو کہ مجھ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے, لیکن اس کے وجود سے جو آہیں نکل رہی ہیں وہ آہیں کہیں نہ کہیں تو پڑ رہے ہوں گی نہیں پڑ رہی ہوں گی, وہ آہیں ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں. ہم ہیں ظالم کہ جن کی وجہ سے روس کے لوگ کتنے سبھی عرصے تک ایک ظالمانہ نظام کی چکی تلے پس رہے ہیں, ابھی بھی پس رہے ہیں. اسی طرح سے دنیا بھر میں ظلم کا بازار گرم ہے. ایک طبقہ ہے جو کیش کر رہا ہے اور دوسرا طبقہ جانوروں کی طرح سارا دن محنت کرنے کے باوجود اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا. تو یہ ظلم کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ جن کے پاس نعمت ہے ایک کارلانہ نظام کی, لیکن ہم خود حافظ کرتے ہیں اور نہ اس کی برکات سے دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. خالدین فیھا, اسی لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک, سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں, جن کے اندر احساس زیاں پیدا ہو جائے, جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہم نے تو آج تک اسلام کو مذہبی سمجھا, ہم نمازیں پڑھ کے مطمئن تھے کہ ہم اپنے دین کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, رمضان کے روزے لگ کے تراوی پڑھ کے مطمئن تھے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ دین اپنے غلبے کے لیے ہم سے مال اور جان کے ساتھ جہاد کا تقاضا کرتا ہے. یہ دین کہتا ہے وہ جاہد اس کے لائے حق کا جہاد. تو جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ کے سامنے رویا, اس نے توبہ کی اور اس کے بعد واسلہ اپنے رویے کی اصلاح کی, اس کے بعد وہ لگ گیا دین کی خدمت میں, وہ لگ گیا جو بھی اس کو طریقے کار سمجھ میں آیا اس کے مطابق دین کی تبلیغ اور غلبہ دین کی جد و جہد کے اندر شریک ہو گیا. فرمایا ان اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. پھر دوبارہ نوٹ فرمائیے کہ یہاں پر ایمان کے بعد کفر ہے کیا؟ یہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کفر کی اصطلاح بار بار کن لوگوں کے لیے آ رہی ہے؟ غیر مسلموں کے لیے بھی آتی ہے, لیکن اگر کوئی مسلمان بھی اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس حکم کے حوالے سے اس کو بھی کہتا ہے کہ اس نے بھی کفر کیا. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا, اور سب سے بڑا کفر قرآن پاک میں یہی آیا ہے جو میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 بتائی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد, اب اندازہ کیجئے یہاں پر کسی یہودی کا, کسی عیسائی کا, کسی ہندو کا ذکر نہیں ہے. وہ ایمان لائے نہیں تو کفر کیا کریں گے؟ وہ تو رہے ہی پہلے سے ہی کافر ہیں, یہ جرم ہمارا ہے. فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ اپنے کفر میں بھرتے چلے گئے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی انہیں فکر نہیں, اللہ کا دین نافذ نہیں ہے, لیکن انہیں اپنے کاروبار, اپنے کیریئر, اپنے مکانات انہیں کی فکر ہے. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں. فرمایا ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بھرتے چلے گئے. لن تقبل توبتهم, ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, اور وہی لوگ گمراہ ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, اور بد نصیبوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, مرے ساتھ میں کہ وہ کافر ہی تھے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا, ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا بِالسَّدَابِ, اگر جب وہ اسے دے بطور فدیہ. عمل تو اتنا سونا ہوگا جس کے پاس, لیکن اگر وہ زمین پر سونا بھی دینا چاہے بطور فدیہ, بطور جرمانہ, تو فرمایا کہ ان کے جرائم کی تلافی اس طرح کی بھی نہیں ہوگی, وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب الیم, ایسے بد نصیبوں کے لیے ہوگا دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین, اور کوئی ان کے لیے مددگاروں میں سے نہ ہوگا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو اپنی محبوب شے خرچ کرو, تاکہ معلوم ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے, تمہیں کسی شے سے اللہ سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو اللہ کی خوشنودی کے لیے محبوب شے خرچ کرو گے تو ثابت کرو گے کہ تم واقعتا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہو. لن تنالوا البر, تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون, جب تک تم اس پہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے. وما تنفقوا من شیء, یہ مضمون بار بار آتا ہے انفاق کے پاس. وما تنفقوا من شیء, اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو کسی شے میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. شیطان میں نے کیا تھا بڑا دشمن ہے، اول تو خرچ کرنے دے گا ہی نہیں، اور خرچ کر دیا تو پھر چاہے گا کسی طرح سے اس کا اظہار ہو، لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ انفاق اور یہ خرچ یہ میں نے کیا ہے. تو دکھاوا اور ریاکاری یہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے. فرمایا جس کے لیے کیا ہے اس کو پتا اس کے علم ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم نے جو بھی خرچ کیا ہے کسی بھی کار خیر میں بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے. یعنی جو کھانے آج مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں، جو کھانے شریعت محمدی میں حلال ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سابقہ شریعت میں بھی حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو کہ اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کو اونٹ کے گوشت سے کوئی رغبت نہیں تھی، لہذا انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اب نبی اگر ایک کام کرتے ہیں تو جو بھی ان کے ساتھ محبت کرنے والے امتی ان کی اتباع کرتے ہیں، تو رفتہ رفتہ بنی اسرائیل نے بھی اونٹ کھانا چھوڑ دیا، اور پھر ان کا یہ بات مشہور ہو گئی کہ اونٹ کا گوشت ہے ہی حرام. اور وہ جب شریعت محمدی میں اونٹ کو جائز قرار دیا گیا تو یہود نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسی شریعت ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے ایک چیز کو حرام کر رکھا تھا اب وہ حلال ہو گئی ہے. وہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کا گوشت شروع سے حلال ہے، یہ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ذاتی طور پر ایک چیز کو چھوڑا تھا اور تم نے اس کو مستقل حرام کر دیا. یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی کے حوالے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی احتیاط کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خاص قسم کے شہد کا استعمال ترک کر دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فوراً متوجہ کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. سورۃ تحریم کے شروع میں الفاظ موجود ہیں، اس لیے کہ خطرہ اس بات کا تھا کہ ہم بھی وہ غلطی کریں گے کہ پھر ہم بھی شہد کا استعمال ترک کر دیں گے. جب ہمارے نبی نے اس کا استعمال ترک کر دیا، ہم اس شہد کا استعمال کیوں کریں؟ تو یہ اثر میں ہو جاتا ہے کہ اگر ایک چیز نبی اس سے اشتراط کرے تو پھر امتی بھی ان کی اطلاع میں اس سے اشتراط کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تمام کھانے جو آج امت محمدیہ کے لیے حلال کیے جا رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام ٹھہرا لیا تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی، یعنی انہوں نے تورات کے نزول سے پہلے، وہ تو تورات کے نزول سے بہت پہلے گزرے ہیں یعقوب علیہ السلام، تورات تو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر وہ اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا. قل اے نبی ان سے کہیے، فاتو بالتوراۃ، پس لاؤ تورات، فتروہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بتاؤ کہاں تورات میں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اور جو کوئی بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوخ کرے گا، کہے گا کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، فاولئک هم الظالمون، تو پھر ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ناانصاف ہیں. قل صدق اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. ان کی ملت کیا ہے؟ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورہ بقرہ آیت 131، کہ جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا حکم ہے مانو، انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کا حکم مانا، ان کی اطاعت کی. تمہاری یہی روش ہونی چاہیے، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. حنیفا، جو بالکل یسوت سنگل مائنڈیڈ تھے، کبھی سوچا تک نہیں کہ میں یہ رستہ اختیار کروں کو یہ اختیار کروں، ایک ہی رستہ اختیار کیا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، باقی کسی رستے کی طرف جانے کا سوچا ہی نہیں ہے، چاہے کتنا نقصان ہو، چاہے کوئی ناراض ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں. وما کان من المشرکین، تیسری بار یہ الفاظ اب آ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ اسی شہر مکہ میں تھا. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے. درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اللہ نے اسے قبلہ بنایا تھا، ورنہ پہلے بھی خانہ کعبہ تھا اور اب بھی خانہ کعبہ ہے. تو پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ اسی شہر مکہ میں ہے یعنی بیت اللہ. اقبال نے بڑے پیارے الفاظ کہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہے وہ ہے پاس با ہمارا. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی, اس دنیا کو اللہ نے تباہ کرنے کا جب فیصلہ جس وقت اللہ کرے گا, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو اٹھا لے گا. تو جب تک بیت اللہ موجود ہے یہ دنیا گویا قائم ہے. تو ہم دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہے وہ ہے پاس با ہمارا, وہ ہمارا پاس با ہے, اس کا وجود ہمارے بقا کی ضمانت ہے, اس دنیا کے بقا کی ضمانت ہے. مبارکن وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے, اس گھر میں بے شمار برکتیں ہیں, مادی برکتیں بھی ہیں روحانی برکتیں بھی ہیں. روحانی برکتوں کے حوالے سے جیسی پہلی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو انسان کا ایمان وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا دیدار بار بار نصیب فرمائے. وہاں جائیں گے تو ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر ہے. کس قدر برکت ہے, کس قدر اللہ کی طرف سے دین ہے. مادی برکتوں کے حوالے سے اللہ نے اس گھر کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و امان قائم کر رکھا ہے. دور جاہلیت میں بھی تھا, حدود حرم کے اندر دور جاہلیت میں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی. وہاں پر رزق کی فراوانی ہے, خاص طور پر رمضان میں چلے جائیں تو جو رزق کی فراوانی ہوتی ہے, غریب سے غریب لوگ وہ بھی کیسی کیسی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار کے مواقع وہاں پر کتنے ہیں, اس گھر کی وجہ سے لوگوں کے لیے قائم ہو. تو فرمایا ہے کہ وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے. وہ ہدن للعالمین, اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. پھر خوش نصیب ہے کہ ایک بار وہاں پر گئے اور اس کے بعد ہدایت نصیب ہو گئی اور آ کر انہوں نے سچی توبہ کی, ان کی زندگی بدل گئی. تو وہ گھر وہ تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بھی ہے, بشرطے کہ ہم اس سے ہدایت لینا چاہیں. فیہ آیاتم بینات, اور اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں, بڑے واضح تجلیات ہیں. وہاں پر انسان صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا ہی رہے تو اسے بہت سارے ادوار کا مشاہدہ ہوتا ہے. فرمایا فیہ آیاتم بینات, اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, وہیں پر وہ مقام ابراہیم بھی ہے, وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. یہاں پر اب نماز پڑھنا, دو رکعت نفل پڑھنا طواف کے بعد وہ سنت ہے. تو فرمایا کہ وہیں پر وہ مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا, یعنی صرف حدود حرم میں داخل ہو گیا, اس کی حدود میں داخل ہو گیا, وہ امن میں آ گیا. اب اس کے بعد یہ فرضیت حج والی آیت ہے. حج کے بارے میں سورہ بقرہ میں تفصیل آئی, یہاں پر آ رہی ہے کچھ تفصیل, اب آئے گی سورہ مائدہ میں, پھر آگے آئے گی سورہ حج میں. یہ آیت ہے جو فرضیت حج کی آیت ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے جو بھی وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو. جس شخص کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ سفر حج کر سکتا ہے, وہاں کے اخراجات پورے کر سکتا ہے, سفر کے اخراجات اس کے پاس ہے, اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اتنا خرچہ ہے کہ گھر والوں کی بھی اس دوران گزر اوقات ہو سکے, اور صحت بھی ہے, کوئی صحت کے حوالے سے معذوری نہیں ہے, اور راستے میں امن و امان بھی ہے, کوئی خطرات بھی نہیں ہے, تو اس کے اوپر حج کرنا لازم ہے. فرض خاتون کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. یہ اگر خاتون کی چار شرطیں پوری ہوتی ہیں, نمبر ایک پیسے, نمبر دو صحت, نمبر تین امن و امان, نمبر چار محرم, تو اس کے اوپر بھی پھر حج کرنا وہ فرض ہے. اور اگر ہم حج نہیں کرتے باوجود استطاعت کے, تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, اگر مجھے پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے. اب وہ ہم نے اپنے پاس سے بہت ساری باتیں خود ہی سوچ رکھی ہیں, وہ جی بچوں کی شادی ہو جائے پھر حج کرنے جائیں گے. بچوں کی شادی کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, حج آپ کے اوپر فرض ہے. کسی حالت میں انتقال ہو گیا تو گنہگار ہوں گے. وہ جی ذرا ابھی مکان بن جائے, اس مکان بنا لے پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. حج ہمارے اوپر فرض ہے. وہ جی میں بیگم کو ساتھ لے کے جاؤں گا حج کے لیے, ابھی اتنے پیسے میں تو حج کر سکتا ہوں, بیگم کے لیے پیسے جمع نہیں ہوگا. بیگم پر حج فرض نہیں ہے تمہارے, اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس پر حج فرض نہیں ہے, تم پر حج فرض ہو چکا ہے, لہٰذا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ البیت یعنی خاص گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے. ومن کفر، اور جس کسی نے کفر کیا. اب پھر ذرا غور کیجئے، یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کیا یہاں پر ہندو کا ذکر ہو سکتا ہے، عیسائی کا، یہودی کا؟ نہیں. جس مسلمان نے باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا، ہویا وہ بھی کفر کر چکا. ومن کفر، جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کے حج، کسی کے عمرے، کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا. اگر تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو حج کا فائدہ تمہیں کو ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے رستے سے؟ من آمن، اس کو جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، اور کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں تم کوئی عیب ڈھونڈتے ہو، اعتراضات اللہ کے دین پر کرتے ہو؟ وانتم شہداء، جبکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کے تم دین کے اندر میل میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہو، اور جان بوجھ کے تم ایمان لانے والوں کو بھی اللہ کی راہ سے، اللہ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. پہلے ایمان کو خبردار کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقاً من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے کہنا مانا اہل کتاب میں سے گروہ کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے حالت کفر میں. وہ نہیں چاہتے کہ تم مومن رہو، لہذا وہ تمہارا پورا تعلیمی نصاب بدلنا چاہتے ہیں. نصاب تعلیم سے ایسی چیزیں نکال دی جائے کہ جن کے ذریعے سے ایک جہاد کی روح کسی طالب علم کے اندر پیدا ہو، اس کے اندر شریعت کے حوالے سے کوئی جینے مرنے کا جذبہ پیدا ہو، لہذا پورا نصاب رکھ دو. اب وہ کہتے ہیں ہمارا ہدف اب مسلمان نہیں ہے، ہمارا ہدف اب اسلام ہے. دی ڈیفیوژن ان اسلامک ورلڈ، اس عنوان سے انہوں نے پورا اپنا شعبہ قائم کر لیا ہے، اور ایک خاتون اس شعبے کی چیئرمین ہے جو براہ راست ادب اس کے اندر میں ہے. اور لہذا کلم کھلا انہوں نے 25 اپریل کے نیو جو ہے وہ واشنگٹن ٹائمز کے اندر پورے کا پورا اس کی تفسیر آ چکی ہے، جو یہاں انعام خواجہ صاحب نے اس کا ترجمہ کر کے جنگ اخبار میں بھی اس کو چھاپ دیا تھا، کہ ان کے 16 عزائم ہیں کہ ہم نے کس کس طرح سے اب مسلمان ملکوں میں کام کر کے وہاں پر اسلام کا ایک بالکل نیا تصور لے کر آنا. اس میں یہ بھی ہے کہ نصاب بھی تبدیل کریں گے، مختلف چینلز کھولیں گے، اس کے ذریعے سے بھی اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں گے، لبرل قسم کا اسلام. ہم وہاں سے علماء کو بھی خریدنے کی کوشش کریں گے، ان سے اپنی مرضی کے مطابق فتوے لیں گے، لہٰذا ان ساری چیزوں پر وہ کام انہوں نے شروع کر دیا. تو فرمایا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی، تو چونکہ وہ خود تو ڈوبے ہیں، وہ تمہیں بھی غرق کر دیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ تمہیں حالت ایمان سے بعد حالت کفر میں لے جائیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم وہ لوگوں کے تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. اگر اس قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا تو ایمان ہمارا مضبوط رہے گا، ورنہ ہم بھی اصطلاح کے اندر بہ جائیں گے. فرمایا تم کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم وہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے، اور آج بھی موجود ہیں. اس معنی میں کہ واحد حقی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. اگر آج بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو محدثین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو، یہاں تک کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے. کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ان کی زندگی کے بڑے بڑے کام ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں احادیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں، تو ہم اللہ کے رسول کو چلتا پھرتا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں مکے اور مدینے کے علاقوں میں. تو فرمایا تمہارے درمیان اللہ کے رسول مراد یہ کہ ان کی تعلیمات، ان کا پورا عمل، ان کی پوری سنت، وہ تمہارے درمیان محفوظ ہے. ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی بھی چمٹ گیا اللہ سے، فقد ہو دیا الی صراط مستقیم، بس اس کو تو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے سے. اللہ کے ساتھ کیسے چمٹیں، آگے چل کے وضاحت آنے والی ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹو. اور ایک بڑا اللہ کے رسول کا پیارا خطبہ ہے عظمت قرآن کے موضوع پر، جس کے آخر میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من دعا الیہ، جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، ہو دیا الی صراط مستقیم، یہ الفاظ اس خطبے کے آخر میں، اس کو تو ہدایت دے دی گئی سیدھے رستے کی. تو جو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ گیا، فقد ہو دیا الی صراط مستقیم، بس اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے رستے کی. اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے، اس پر بڑا شدید ہمارے اوپر غلط فکر کا حملہ ہے، تبھی ممکن ہے جبکہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق اور مضبوط کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و بالذکر الحکیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم. اب یہ سورہ آل عمران کے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں سے خطاب ہے. کل 10 رکوع ہیں. پہلے رکوع میں اور آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل اور ایمان سے متعلق بڑی اہم ہدایات دی ہیں، پہلا رکوع اور آخری رکوع. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اور اس طرح سے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے مسلمانوں کے خلاف جو عزائم ہیں اور جو ان کا حسد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو جو درمیان میں 6 رکوع ہیں، ان میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے. غزوہ احد کے یہود کی ایک سازش کے تحت ہوا تھا، انہوں نے ہی جا کر قریش کو اس کے لیے اکسایا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے حالات سے پہلے اور بعد میں تو یہود کی جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی دشمنی کا ایک مظہر غزوہ احد، اس کا تذکرہ درمیان میں بیان کیا. یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں اس حصے کی، یہ قرآن مجید کا ایک بڑا جامع مقام ہے. 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں فوز و فلاح کے حصول کا ایک لائے عمل دیا. 3 آیتوں میں 3 سمجھیے کہ ہدایات ہیں. اگر ان تینوں ہدایات پر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ ان ہدایات پر عمل کریں گے وہی آخرت میں فلاح پائیں گے. سب سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. تقوی کے موضوع پر پورے قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاکید آئے. تقوی کے معنی عام طور پر کر دیے جاتے ہیں ڈرنا، وہ معنی بھی درست ہیں، لیکن اصلا تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ہاں، انسان کیوں اللہ کی نافرمانی سے بچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے. اسی لیے ترجمہ خوف کا ڈر کا کر دیا جاتا ہے. اصل اس کے معنی ہے بچنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. صحابہ اکرام تو شاید تو بڑھ کر کام گئے تھے. اللہ کے رسول سے عرض کی جا کر کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ادا کر لیں؟ تو سورۃ تغابن کی پھر آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 16، جس میں فرمایا گیا، فتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک اللہ کی نافرمانی سے بچو، یعنی جس طرح بچ سکتے ہو بچو. اب وہ بچنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں بعض چیزوں میں تو اس کی اجازت دے دیتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی اطاعت کر لیں. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں سہارا رہے کہ ہم کچھ اللہ کا کہنا بھی مان رہے ہیں. لیکن بعض بڑی بڑی باتوں میں وہ ہمیں غلط چیزوں کی پٹھی پڑھا کر غلط رستے پر لگاتا ہے. کمائی کے ذرائع ہمارے حرام ہیں، اس سے خوب پیسہ آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہم انہی پیسے کے ذریعے سے کچھ خیر کے کام بھی کر لیتے ہیں، مساجد کے اندر بھی پیسہ دے دیا، کچھ عمرے بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، تاکہ لوری رہے کہ ہاں ہم کچھ نہ کچھ تو اللہ سے لو لگا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑا معاملہ ہے زندگی کا، انسان کی کمائی وہ حرام کی آ رہی ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی صرف کسی ایک حصے میں تو وہ تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، تاکہ وہ اس کے لیے سہارا بن جائے، ضمیر کو کچھ اس سے اطمینان حاصل ہو جائے، لیکن باقی بڑے بڑے کاموں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوگا. تو تقوی اصل میں یہ ہے، تقوی کا حق یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچے، کسی ایک گوشے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. ہاں غلطی ہو جائے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی، انسان کمزور ہے. بری بات یہ ہے کہ غلطی پر انسان ڈٹا رہے، اصرار کرے، غلطی کا احساس ہو جائے تو آدمی توبہ کر لے. اور اللہ کے رسول کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو گناہ کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، گناہ تو ہوگا، کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کے سب بیٹے خطا کار ہیں، خیر الخطائین توابون، خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو آدمی سے گناہ ہو جائے تو خوب بری بات نہیں، گناہ کے اوپر قائم رہنا بری بات. تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے معیشت میں بھی رزق حلال کمائے، معاشرت میں بھی پردے کے احکامات کا خیال رکھے، محرم اور نامحرم کی تمیز ہو، نامحرموں کے ساتھ قطن بے تعلق نہیں ہونا. اسی طرح خواتین نے نامحرموں سے پردہ کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائے، فلمیں، ڈرامے، بےحودیاں، یہ ساری چیزیں اپنے گھروں سے ختم ہوں. سب گھر والوں کو نماز کی تلقین، گھر کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور اس کے بعد غمی کا موقع آئے، خوشی کا موقع آئے، ہر موقع پر نظر آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے، یہ اللہ کا تقویٰ ہے. اس کے بعد بڑے تاکیدی الفاظ ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کی موت آ جائے اور انسان اس وقت کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو کہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے. جن لوگوں کی ذریعہ کمائی کا ذریعہ حرام کا ہے، وہ ہر وقت اس خطرے میں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور وہ اسی غلط کام میں ہے. جن لوگوں نے اپنے گھر پر اپنی کمائی سے بے حیائی کے اسباب فراہم کر رکھے ہیں، کسی وقت بھی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے گھر پر جو اتنی بڑی ڈش لگا رکھی تھی، پیسے میرے تھے اور تم نے اس کے ذریعے سے گندگی لگا رکھی، یا میڈیا کے ذریعے تمہارے یہاں سے ہر طرح کی گندگی نشر ہو رہی تھی، تو تم میری کمائی کو ان گاؤں میں استعمال کر رہے تھے، تو خود سوچو اس سب سے ہمارا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے لمحے لمحے کا پہرا دو، موت کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ کرو. بدنصیب ہیں وہ لوگ جو توبہ کی امید پر گناہ پر کاردن رہتے ہیں اور توبہ کو مؤخر کرتے ہیں زندگی کی امید پر، پتہ نہیں کب جو وہ زندگی ختم ہو جائے. تو ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں، یہ ہے پہلی ہدایت جو ہر بھائی کو ہے، ہر بہن کو ہے. اب اس کے بعد دوسری ہدایت وہ کیا ہے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مضبوطی کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طویل حدیث عظمت قرآن کے موضوع پر، اس میں آپ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور آپ کے ارشادات میں بھی قرآن مجید کو حبل اللہ کہا گیا ہے. یعنی اب یہ ہر فرد اور ہر جو ہے وہ شخص جو کہ انفرادی اعتبار سے تقوی پر عمل پیرا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کرے، وہ ایک حزب اللہ، ایک اللہ کی پارٹی کو وجود میں لائے. اور اللہ کی پارٹی کس ذریعے سے وجود میں آئے گی، کس بنیاد سے وجود میں آئے گی؟ اس قرآن کی بنیاد پر وجود میں آئے گی. سب کے سب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو. تمہارا یہ جو انقلابی جماعت ہے، جو حزب اللہ ہے، اس کا دستور، اس کا نظریہ، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن مجید عطا فرماتا ہے. فرمایا مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی اس کتاب کو. پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن کے کچھ ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کتاب کیا ہے جو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، نہ ہو تو ضرور پڑھیے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان ہو کے اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. تلاوت نہیں آتی تو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے ہم سیکھنا شروع کر دیں, آج کی شرمندگی فائدہ مند ہوگی, قیامت کے دن شرمندہ ہوئے تو شرمندگی کسی کام کی نہیں ہوگی. آج ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کسی قاری کے پاس بیٹھ کے سیکھنا شروع کرتے ہیں, اور اگر پڑھنا آتا ہے تو روز اس کو پڑھیں. نمبر تین, اس کتاب کو سمجھیں, سمجھ سمجھ کے پڑھیں, اس کی زبان کو سیکھیں. نمبر چار, اس کتاب کے احکامات پر عمل کریں, جہاں کر سکتے عمل وہاں کریں, جہاں نہیں کر سکتے وہاں پر عمل کرانے کی جدوجہد کریں. اور نمبر پانچ, اس کتاب کی تبلیغ ختم نبوت کے بعد اب ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے اوپر فرض ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, بلغوا انی ولو آیتن, میری طرف سے تبلیغ کر تو خاتم میں ایک ہی آیت آتی ہو, بخاری کی روایت ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ چمٹنا. تو فرمایا, سب مل کر چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ, بلا تفرقوا, اور تفرقے میں مت پڑو. اگر قرآن مجید کے ساتھ ہم چمٹ جائیں, یہ تفرقے ہمارے خود بخود ہی کم ہو جائیں گے. ہمارے اکثر و بیشتر جو اختلافات ہیں وہ بڑے سطحی نوعیت کے ہیں, وہ کچھ زیادہ بنیادی اختلافات نہیں. بدقسمتی سے ان اختلافات کو اتنا زیادہ کچھ لوگوں نے نمایاں کر دیا کہ لگتا ہے کہ انتشار ہی انتشار ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام ہوا اللہ ہی کی طرف سے. ایک ایسا اتحاد وجود میں آیا جس میں کہ ہر مسلک کی پارٹی موجود تھی. مجلس عمل جو بنی ہے تو اس میں بریلوی مقصد فکر کی علماء کی جماعت موجود تھی, دیوبندی مقصد فکر کی علماء کی جماعت موجود تھی, اور اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث, اور اس کے بعد اہل تشیع, اور پھر جماعت اسلامی, یہ سب کے سب اس میں موجود تھے. تو گویا اگر اتحاد ہونا چاہے تو اتحاد ہو سکتا ہے. یہ خام بھائی ہم نے جو ہے وہ میں تم اور کے معاملے اختیار کر رکھے ہیں. تو فرمایا کہ چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, اور تفرقے میں مت پڑو. اس کتاب نے اس سے پہلے بھی تفرقہ ختم کیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی, اس کنتم آدان, جبکہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الپٹ ڈال دی تھی. اسلام کے آنے سے پہلے عرب بھی آپس میں انتشار کا شکار تھے, اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یہ قرآن جب آیا ہے تو اس نے ان سب کو ایک حزب اللہ بنا دیا, ایک اللہ کی پارٹی بنا دیا, ایک جو ہے وہ منظم گروہ بنا دیا. تو سارے تفرقے ختم ہو گئے اس قرآن کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم قریب فتنہ آئے گا, اونچا کا فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ. اگر آج بھی ہم کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں, ہمارے آپس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم خود بخود ہی ان کو گوارا کر لیں گے, ایک بڑے فوج کے لیے, ایک بڑے مقصد کے لیے ہم جمع ہو جائیں گے. بڑا مقصد کیا ہے وہ بھی آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے. مقاصد بڑے ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو آدمی خود ہی نظر انداز کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ یاد کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی جبکہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, پھر تم اس اللہ کی نعمت سے ہو گئے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. مراد یہ کہ تم بالکل تباہی کے آخری کنارے پر تھے. فان قذکم منہا, تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے. کیوں؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تم ان آیات سے ہدایت حاصل کرو. یہ دو ہدایات آ گئی. نمبر ایک, اپنی ذاتی زندگی میں ہر آدمی پکا ہو جائے, اللہ کی نافرمانی سے بچ کر متقی بنے. نمبر دو, اب اسلام چاہتا ہے کہ ہماری ایک اجتماعی قوت وجود میں آئے, اور اس قوت کو وجود میں لانے کے لیے مشترکہ اساس وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک. اب اس کے بعد اب تیسری ہدایت کہ یہ جو اجتماعیت بنے گی, یہ جو حزب اللہ وجود میں آئے گی, اس حزب اللہ نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا ولتکم منکم امۃن یدعون الی الخیر, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلائے خیر کی طرف. قرآن مجید میں خیر کا لفظ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف, اچھے خیر کے کاموں کی طرف بلائے. اور قرآن مجید میں خیر کا لفظ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں خود قرآن کے لیے بھی آیا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب پوچھا گیا متقیوں سے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قَالُوا خَيْرًا, انہوں نے کہا کہ رب نے خیر نازل کی ہے. تو گویا ایک ایسی جماعت تم میں سے وجود میں آئے جو قرآن کی طرف بلائے, یدعون الی الخیر, جاؤ قرآن مجید کے حقوق ادا کرو، آؤ قرآن مجید کے ساتھ سمٹ جاؤ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جماعت ایک ایسی وجود میں آئے کہ جس کی دعوت ہو قرآن کے ساتھ جوڑنے والی، جو نیکیوں کو پھیلائے، نیکیوں کو پروموٹ کرے، اور جو برائیوں کے دشمن ہو برائیوں سے روکے۔ کوئی فرقہ وارانہ جماعت نہ ہو، کوئی مسلک کی بنیاد پر جماعت نہ ہو، بلکہ اس جماعت کا اصل مقصد ہو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا اور خیر کی دعوت دینا۔ اور اس آیت کی روح سے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایسی جماعت سے جڑنا لازم ہے تاکہ ہم روز قیامت کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ نے یہاں پر بیٹھے کیوں ہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما رہا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ہے سہ نکاتی لاہ عمل آخرت کی فوز و فلاح حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، اپنی ذات میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لمحے لمحے کا پہرا دو، تمہاری موت نہ ہے مگر حالت فرما برداری۔ نمبر دو، قرآن کی بنیاد پر جڑو۔ نمبر تین، جڑنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ جس جماعت نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اس جماعت نے یہ تین کام کرنے ہیں۔ اگر یہ کام کریں گے تو فلاح ملے گی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سار احمد صاحب کی ایک کتاب ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل۔ میری آپ سے درخواست ہے تو اس کو ضرور پڑھیے۔ یہاں تو موقع نہیں ہے، ان تین آیات کی ڈاکٹر صاحب نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بہت عمدہ وضاحت کی۔ اسی کتاب سے میں ایک تقریر ہے حضرت جی کی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، تبلیغی جماعت کے بانی سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ سن 44 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد پھر تبلیغی جماعت کی عمارت کا منصب سنبھالا ان کے بیٹے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 1965 میں۔ اپنے انتقال سے 3 دن پہلے انہوں نے انہی 3 آیات کا ایک درس دیا، وہ ان کی پوری تقریر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور بڑی درمندی کے ساتھ انہوں نے ان آیات پر عمل کی تلقین ان لوگوں کی جو بھی اس وقت ان کے سامنے موجود تھے۔ تو اس حوالے سے بہت مناسب ہوگا کہ یہ کتاب ہم اپنے تبلیغی بھائیوں تک بھی پہنچائیں اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اس لیے کہ اس وقت بہت بڑا خیر کا کام تبلیغی جماعت کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے۔ انتہائی خلوص اور اخلاص کے ساتھ اتنی بڑی محنت شاید تاریخ انسانی میں تبلیغ کے نہیں ہوگی کہ لاکھوں لوگ اس کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ انفرادی اعتبار سے تقویٰ ماؤ کی مثالیں موجود ہیں، لیکن مزید دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، قرآن کے ساتھ چمٹنا، اور نمبر دو، پھر امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کرنا۔ امر بالمعروف تو ہو رہا ہے، فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر کرنا۔ انفرادی سطح پر یہ بھی کام ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پر حکومت کو چیلنج دیا جائے کہ جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم زبان سے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ خدائی کے لیے، خدا کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان نام اس ملک کا اسلامی ہے، اس ملک کے میڈیا سے بہودی اور فحاشی کے ساتھ مت کرو۔ ابھی ہمارے پاس قوت نہیں، ہم تمہیں منع کر رہے ہیں، لیکن جیسے قوت ہوگی پھر ہم ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ جب تک قوت، اگر قوت ہو تو ہاتھ سے برائی کو بدلو، اس کی قوت نہ ہو تو زبان سے بدلو، اس کی قوت نہ ہو تو دل سے بدلو۔ تو یہ دو کام مزید کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس تحریک کا رخ اس طرف ہو جائے، تو اس ملک میں بہت جلدی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو صورت حال ہے وہ تو آپ کے علم ہے۔ فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا۔ یہ تین کام نہیں کریں گے تو لازماً تفرقہ پیدا ہوگا۔ یہ جتنی بھی فرقہ واریت ہے اور نفرتیں ہیں، یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ یہ ہے کہ ایک مسلمان پسند نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا ہو اور آپس میں مسلمان لڑیں، اسے کچھ بھی خدا خوفی ہو تو کبھی نہیں چاہے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ تقویٰ نہیں ہے۔ لہذا انہی موضوعات پر تقریریں ہیں، انہی موضوعات کے اوپر خود دھواں دار جو ہے وہ خطابات ہیں کہ جن کے ذریعے سے نفرتیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ اختلافات اور بڑھتے ہیں. یہ سب تقوی کی کمی ہے, یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. تو فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا, واختلفوا اور جنہوں نے اختلاف کیا, من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد جو ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی, وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب. حضرت جی کی جس تقریر کا میں نے ذکر کیا, مولانا یوسف کو حضرت جی کہتے تھے, انہوں نے اپنے اس تقریر میں ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم دین کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے دین کی یہ خدمت کی, یہ خدمت کی, یہ خدمت کی. اللہ فرمائے گا تو نے فلاں بات کہی تھی جس سے میرے بندے دو گروہوں میں بٹ گئے تھے, اور اس کی اس بات کی وجہ سے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ تفرقہ پیدا کرنا, مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا, یہ اصل میں بہت بڑا جرم ہے. فرمایا کہ تفرقہ پیدا مت کرو اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا. اس کے بعد تو ان کے پاس دو دو چار کی طرح واضح آیات آ گئی, یہ واضح آیات ہمارے سامنے آ چکی ہے. فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم, ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس روز کچھ چہرے ہوں گے روشن اور کچھ چہرے ہوں گے سیاہ. قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آتا ہے کہ میدان حشر میں چہرے پر انسان کا نتیجہ لکھا ہوا ہوگا. یورف المجرمون بسیماہم, مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ, وجوہ یومئذ خاشعہ وجوہ یومئذ نائمہ. یہ مضمون بار بار آتا ہے. فرمایا کہ اس روز کچھ چہرے ہوں گے روشن اور کچھ چہرے اس روز ہوں گے سیاہ. فاما الذین اسودت وجوہہم, تو وہ کہ جن کے چہرے ہوں گے سیاہ. ذرا سنیے, یہاں صاف محذوف ہیں, قیل لہم, ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. پھر دیکھیں یہاں پر تذکرہ ہندو کا نہیں ہو سکتا, ہندو ایمان لائے گا, نہ عیسائی کا ہے نہ یہودی کا, یہ میرا اور آپ کا. یہ ساری باتیں ہم نے سنی پھر بھی عمل نہ کرے, تقوی سے تقوی پر ہمارا عمل نہ ہو, ہم قرآن کی بنیاد پر نہ جڑے, ہم ایسی جماعت میں شامل نہ ہو جس کے یہ کام ہے, امر بھی معروف نہیں مل ممکن, تو یہ پھر گویا ان تینوں آیات کا کفر ہے. تو فرمایا آپ کا فرق تم بعد ایمان کم, کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. فضول کل عذاب اب ایمان کم تم تک فرون, اور چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے, ففی رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو اے نبی ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ, یعنی بالکل حق ہے, یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا. قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ان تین باتوں پر عمل کرے, جو عمل نہیں کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے, یہ کوئی ڈراوا نہیں ہے, یہ ساری باتیں نبی میں آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. ایک ایک بات قطعی ہے, ایک ایک بات حق ہے, ایک ایک بات یقینی ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, اسی لیے اس نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ بھائی اگر قیامت کے دن فلاح پانا چاہتے ہو, سرخرو ہونا چاہتے ہو, تو یہ ہے طے مقاصد عمل, اس کے اوپر عمل کرو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اس کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, تمام معاملات اس کی طرف لوٹائے جائیں گے, فیصلہ آخری وہی کرے گا. کنتم خیر امت اخرجت للنار, اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو, اور تمہیں اللہ نے اٹھایا ہے لوگوں کے لیے. تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے کہ تم بھی بڑے بڑے کاروبار کرو اور تم بھی بڑے اونچے اونچے مکان بناؤ, تمہیں اللہ نے اٹھایا ہے لوگوں کے لیے, تمہیں اللہ نے لوگوں کی امامت کے منصب پر فائز کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا چراغ تمہارے ہاتھ میں ہے, اللہ کے نبی تمہیں وہ چراغ دے گئے, تم خوش نصیب ہو, تمہیں اللہ نے بغیر کسی محنت کے اپنے آخری نبی کی امت کے اندر پیدا کر دیا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف, تمہارا مقصد کیا ہے, مقصد امت کیا ہے, تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا, وتنہاؤن عن المنکر, اور تم روکتے ہو برائی سے, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، یہ ہے تمہارے تین بنیادی کام، دنیا میں نیکیوں کو پھیلاؤ۔ یہ فرقہ وارانہ اور مسلک کی تبلیغ تمہارا کام نہیں ہے، تم تبلیغ کرو نیکی کی اور تم روکو برائی سے، اور تم ہو توحید کے علم بردار، تم ایمان رکھتے ہو پختہ اللہ پر۔ یہ کام ہم اگر کرتے تو آج ہماری دنیا میں عزت ہوتی، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو جو چیز اپنا مقصد چھوڑ دے وہ پھر کوڑا کرکٹ ہے۔ ایک قلم جب تک لکھ رہا ہے اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، آپ کے سینے پہ سجا ہوا ہوتا، آپ کی جیب میں ہوتا، جیسے لکھنا چھوڑتے آپ اس کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کوڑے میں۔ اسی طرح سے ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہم دنیا میں رسوا اور غیروں کے ہاتھوں مارے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم پر عذاب آئے گا، تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ آج ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ ایمان لائیں گے، لیکن اکثرہم الفاسقون، ان میں سے اکثر نافرمان ہے، فاسق ہے۔ لن یضروکم الا اذى، اے مسلمان ان سے گھبراؤ نہیں۔ اب یہ یہود کی دشمنی کا بیان آ رہا ہے، اور انہی کی دشمنی کی وجہ سے غزوہ احد ہوا تھا جس کا کہ ذکر ابھی آگے آئے گا۔ فرمایا لن یضروکم الا اذى، وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، کچھ ستانے کے، کچھ پروپیگنڈے کریں گے، سازشیں کریں گے، تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے، لیکن تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہی یقاتلوکم، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر تھوپ دی گئی ہے ذلت وہ جہاں کہیں پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، سوائے سے ہی کہیں اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا ہو، بحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو۔ آج یہودی دنیا میں عزت سے رہ نہیں سکتے، اس وقت اگر وہ دنیا میں ان کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہے تو وہ برطانیہ اور امریکہ کی ملی بھگت ہے، بقول محمد علی جناح کے کہ اسرائیل ناجائز بچہ ہے مغربی دنیا کا، انہوں نے قائم کیا اور کیوں قائم کیا اس کی بھی وجہ ہے۔ میں نے جو تقریر کی ہے پاکستان اسرائیل تعلقات، اس میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ وہ خود یورپین اور امریکن وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہودی یہاں پر ہوں گے تو یہ یہاں پر فساد بچائیں گے، بہتر ہے کہ زندگی کو یہاں سے نکالو اور بھیجو ان کو فلسطین میں۔ تو انہوں نے خود ان کا وہاں پر ملک اس سے بنوایا تھا تاکہ یہ زندگی یہاں سے نکل کے باہر چلی جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہودی بھی اتنے کچے نہیں ہیں، انہوں نے اسرائیل بھی قائم کیا، لیکن یہ ہے کہ بقول جو ہے وہ بینجمن فرینکلن کے، اس کی پوری تقریر کا میں نے اقتصاد اس میں پڑھ کے سنایا ہے، اس نے کہا یہ جونکے ہیں، یہ جب تک کسی کا خون نہ چوسے زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ضروری ان کے لیے ہوتا ہے کہیں اور رہیں تاکہ کسی کا خون چوس سکے۔ لہٰذا وہ یہودی موجود ہے، یورپ میں بھی موجود ہے، امریکہ میں بھی موجود ہے، اور خون ان کا جو ہے وہ چوس رہا ہے۔ محنت لوگ کرتے ہیں لیکن سارے کا سارا محنت کا ثمرہ یہودی بن کر ان کے پاس جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں جہاں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ ہی کا کہیں سہارا ہو، یا یہ ہے کہ انہیں سہارا مل جائے لوگوں کا، وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ بس ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی۔ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ایسا اس لیے ہوا کہ وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ آج یہی کیفیت ہماری ہے، آج دنیا میں ہماری جہاں پر بھی ہم ہیں ہمیں ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ چیچنیا میں مسلمانوں کا خون، کشمیر میں مسلمانوں کا خون، فلسطین میں مسلمانوں کا خون، فلپائن میں مسلمانوں کے ساتھ بربادی، عراق میں، افغانستان میں، اس کی وجہ اصل میں کیا ہے کہ جو جرائم یہود کے تھے وہ سارے جرائم ہم نے بھی کیے، اسی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ڈاکٹر سہار احمد صاحب کی کتاب بڑی بارکت الارہ ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں ماضی بھی بیان کیا ہے، حال اس وقت کیا ہے، مستقبل میں پھر کیا جو ہے وہ آگے اندیشے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہوئی، سب بیان کی ہیں۔ تو ان آیات کے ذیل میں اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ان آیات کا زیادہ فہم حاصل ہوگا۔ اب اس کے بعد جو قرآن مجید کا انداز ہے، کہ اگر فریق مخاطب میں کوئی خیر ہے اس کا بھی اعتراف کیا جائے تاکہ محسوس ہو کہ کوئی ہمارے اندر تعصب نہیں ہے، اچھی بات کہیں بھی ہو ہم اس کا اعتراف کریں گے، غلط بات ہوگی اس کے خلاف ہماری جنگ ہے. اب دیکھیے فرمایا لیسوا سواء، یہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے. جب یہود پر دور زوال ہے تو فرمایا کہ اس دور زوال میں ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں نیک ہے، اللہ کے محبوب ہے. اسی طرح آج مسلمانوں پر دنیا میں دور زوال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ان مسلمانوں کے گروہ میں وہ کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. یعنی کسی بھی امت پر اگر زوال ہو اس کا وہ گروہ کہ جو پھر بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے اس گروہ کا احساس کیا ہوتا ہے؟ تو آج امت پوری دنیا میں زوال سے دوچار ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو جائے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ یہاں پر بیان ہوا. فرمایا لیسوا سواء، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں. منہم امتن قائمتن، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو قائم ہے. کس چیز پر قائم ہے؟ یہاں پر الفاظ محذوف مانے گئے ہیں علی الحق، ایک گروہ ہے جو کہ حق پر قائم ہے. اب وہ جو حق پر گروہ قائم ہے اس کی صفات کیا ہے؟ پانچ صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. فرمایا نمبر ایک، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ دے گا، یہ دعائیں اللہ ضرور قبول کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی رات کی گھڑیوں میں اٹھے جبکہ سارا عالم سو رہا ہو، اس وقت ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تیری آیتیں تلاوت کریں. فرمایا نمبر ایک، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں. نمبر دو، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جھکتے ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ ان میں عاجزی ہے، انکساری ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے تہجد اور اپنی نیکی کی وجہ سے انہیں کوئی غرور لاحق ہو گیا ہو اور دوسروں کو وہ گھٹیا سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو نماز تک نہیں پڑھتا اور میں تو تہجد گزار ہوں. شیطان نیک عمل کو دکھاوے کے ذریعے یا تکبر کے ذریعے سے برباد کر دیتا ہے. نمبر دو، وہم یسجدون، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. نمبر تین، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، آگے بھی آئے گی کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے. ہم یہ سورہ بقرہ میں کل پڑھ چکے. تو فرمایا کہ ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے. مراد یہ ہے کہ ان کی جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں ان میں اخلاص ہوتا ہے، وہ نیکی کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور انہیں نیکی کا اجر دنیا میں مطلوب نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی شہرت کوئی نام بری وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر آخرت کے دن. تو فرمایا کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر چار، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقصد امت ہمیں یہی کام کرنا ہے، اپنے گھر پر بھی کرنا ہے، اپنے ادارے میں بھی کرنا ہے جہاں پر کہ ہماری کوئی ملازمت ہے، جہاں پر کوئی ہماری معاش ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر محلے میں اور جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے نیکیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور برائیوں کا رستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے، برائیوں کے خلاف نفرت جانوں کے اندر پیدا کر کے ان کا سدے بھاپ کرنا ہے. فرمایا وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور پانچویں خوبی ان میں کیا ہے؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. ان کے لیے مقابلے کا اصل میدان نیکیاں ہیں کہ اگر وہ بھائی یا وہ بہن یہ کام کر رہی ہے دین کی خدمت کے لیے تو میں کیوں نہ کروں، اگر وہ دین کی خدمت کے لیے چار گھنٹے روز لگاتا ہے تو میں کیوں نہ لگاؤں، اگر اس نے دین کی خدمت کے لیے اتنا پیسہ دیا تو میں کیوں نہ کروں، اگر وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ درس قرآن دے سکتا ہے میں کیوں نہ دوں. تو یہ اصل میں ان کا مقابلے کا میدان بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں. فرمایا بھائی سارے اون اصل خیرات، اور وہ نیکیوں میں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں. سورت کہتے ہیں تیزی کو، وہ تیزی سے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. کن معاملات میں؟ بھلائیوں کے معاملے میں. یہ ہیں پانچ خوبیاں، اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو امت تو اس وقت برباد ہے، امت پر تو اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. اس گروہ میں ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اگر ہم یہ پانچ صفات اختیار کر لیں. فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ صالحین میں شامل ہیں. اور جوں جوں یہ صفات آگے بڑھیں گی اللہ کی رحمت امت پر آئیں گی، امت اس دور زوال سے نکل جائے گی. فرمایا یہی لوگ ہیں صالحین میں سے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور وہ جو بھی کام کریں گے خیر کا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالی متقیوں سے خوب باقی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گے، اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئیں گے. فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. کمثل ریح، ایک ہوا کی ہے، فیہا سر، جو اس ہوا کے اندر ہے ایک پالا، یعنی سخت ٹھنڈ اس ہوا میں ہے. اصابت ہر قوم ظلم انفسہم، اور وہ ہوا آ پڑی ایک ایسی قوم کی کھیتی پر کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. فاہلکت، اور اس ہوا نے اس کھیتی کو برباد کر دیا، اس کھیتی کو تباہ کر دیا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وہ جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس وقت کفر کو پھیلانے کے لیے، کفر کو تقویت دینے کے لیے، کس قدر رقم برباد کر رہا ہے اس وقت امریکہ دنیا میں اسلام کا رستہ روکنے کے لیے، اور کتنے ان کے مشن ہیں اس وقت دنیا میں عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے یا غلط چیزوں کو فروغ دینے کے لیے، کتنے انہوں نے اسلام کے اصل تصورات کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے جو اچھے خاصے فنڈ مختص کر رکھے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے فنڈ ان کے ضائع ہوں گے، ان کی ساری کی ساری محنتیں برباد ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز نہ بناؤ. بطانہ کہتے ہیں ایسا دوست جو کہ آپ کے رازوں سے واقف ہو. تو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو اتحاد ہے، اتحاد یہ ہے تو ہم کچھ اپنے انٹیلیجنس انفارمیشن ہم شیئر کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، حرام. قرآن مجید کے احکامات کی کھلا کھلا خلاف کرتے. فرمایا کہ اپنا ہمراز، اپنا بھیدی صرف مسلمان کو بناؤ. نو مقامات پر قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی مت کرو، انہیں اپنا ہمدرد، اپنا ہمراز کا بناؤ. یہ دوسرا مقام ہے، اس سے پہلے سورہ آل عمران آیت 28 میں یہ بات آ چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز، اپنا ہمدرد نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے بارے میں کوئی کمی نہیں کرتے خرابی کی، یعنی چاہتے ہیں کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی ہو. ودو ما انتم، انہیں وہ چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف دے. قد بدت البغضاء من افواههم، اور ان کے منہوں سے ان کا بغض ظاہر ہو ہی جاتا ہے. بش کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ یہ صلیبی جنگ ہے، اور بار بار اس کے منہ سے نکلتا رہتا ہے کہ اسلامی حکومت یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، زیادہ وہ اسلام کا دشمن ہے. اسی طرح سے واجپئی صاحب جب آئے تھے لاہور نواز شریف کے زمانے میں، تو نواز شریف نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ واجپئی صاحب، اس وقت حالانکہ بڑا محبت کا سلسلہ چل رہا تھا، کہ بغیر کشمیر کے پاکستان نامکمل ہے. تو واجپئی صاحب کے منہ سے اصل بات نکل گئی تھی کہ بغیر پاکستان کے ہندوستان نامکمل ہے. اس نے فوراً ترکی بترکی جواب دیا تھا اس نے، تو قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، جو دشمنی ان کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، وہ کہیں بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم غور و فکر کرو. ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ وہ تم ہی ہو مسلمانوں، اشارہ ہے منافقین کی طرف، مسلمانوں کے صفوں میں وہ بھی تھے، یہ تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تو ان کی کتابوں کو بھی کہتے ہو چاہے اللہ ہی کی کتابیں تھی، تورات اور انجیل بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وإذا لقوکم قالوا آمنا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی اکثر نبی کو مانتے ہیں، صرف ہم نے محمد کا انکار کیا ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو ہم بھی کئی نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. وإذا خلوا، لیکن جب وہ ہوتے ہیں تنہائی میں، خلوت میں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، وہ تمہارے خلاف غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. قل موتو بغیظکم، اے نبی سے کہیے کہ تم مر جاؤ اپنے اسی غیظ و غضب میں، اپنے اسی غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. ان تم تسکم حسنتم تسو، اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازشیں وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما يعملون محيط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے گھیرے ہوا ہے. مسلمانوں سے اسی حوالے سے غزوہ احد میں غلطی ہوئی، ایک یہ ہے کہ صبر نہیں ہو سکا، دوسرا تقوی کی روش پر عمل نہیں ہوا، اس وجہ سے احد میں فتح شکست میں بدل گئی. وہ تفصیل آگے آئے گی. تو فرمایا کہ اگر تم نے صبر کیا اور تم نے تقوی کی روش پر عمل کیا تو پھر ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول نے کچھ ساتھیوں کو کھڑا کیا تھا ایک درے پر کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے ہمیں شکست ہو چاہے ہمیں فتح ہو. لیکن 50 میں سے 40 ساتھیوں نے درہ خالی کر دیا، جس کی وجہ سے صبر نہیں ہوا اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنے کے حوالے سے کوتاہی ہوئی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کو بدل دیا شکست میں. تو اگر تقویٰ ہوگا اور اگر صبر ہوگا تو پھر ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. اب آگے 6 رکوع ہیں، 60 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے حالات میں تذکرہ فرما رہا ہے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے اور آپ مومنوں کو جنگ کی بیٹھنے کی جگہوں پر فائز کر رہے تھے، یعنی آپ اہل ایمان کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. بدر میں کفار کو بدترین شکست ہوئی تھی، لہذا انتقام کی آگ ان کے سینوں میں پھل رہی تھی. پھر یہود کے کچھ لوگ وہ بھی گئے، وہ جا کر ان کو اکسایا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آؤ تو مسلمان سے اپنی شکست کا بدلہ لو. تو ایک ہی سال بعد شوال 3 ہجری میں 3000 کا لشکر قریش کا مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، مشاورت میں یہ کہہ پایا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو جب لے کر نکلے ہیں، ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد 1000، مقام شوق پر جب پہنچے ہیں جہاں کفار کا لشکر سامنے نظر آیا، وہاں پر عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اس نے بڑے نازک مرحلے میں ایک جو ہے وہ زخم پہنچائی. بقیہ 700 صحابہ اکرام آگے بڑھے. 2 قبیلے اور تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، کچھ ان پر بھی گھسنے کے آثار تھے لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور اس کے بعد وہ پھر ساتھ چھوڑنے سے جو ہے وہ بعد آ گئے، ساتھ گئے. ان کا ذکر بھی آ جائے گا. جو منافقین بالکل ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا. فرمایا اس ہمت کو آئے ستان منکم، جب تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا ان کا صلاح کہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا. دونوں قبیلے بعد میں بہت اس آیت کو پڑھ کے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس ہمت پائے ستان منکم، تم میں سے ہی 2 گروہ تھے، تو اللہ نے گویا ہمیں مسلمانوں کے اندر شامل رکھا. تو فرمایا کہ تم میں سے 2 گروہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے کوئی ڈھیلے پڑ جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا پشت پناہ تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے. ولقد نصرکم اللہ ببدر، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں بھی. وانتم اذلہ، جبکہ تم وہاں کمزور تھے، تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تمہارے پاس اسلحہ اور اسباب بھی کم تھے. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو. اس تقول للمؤمنین، اے نبی یاد کیجیے جب کہ آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یقیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ کے تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اترنے والے ہوں، نازل ہونے والے ہیں، یہ جو نازل کیے جانے والے ہیں. یہ اشارہ اس لیے کیا گیا 3000 کا کہ کافروں کی تعداد 3000 تھی. تو اللہ کے رسول نے شاہ سمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری تعداد صرف 700 ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں سے. کہ ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کیے جانے والے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے، بھلا کیوں نہیں ان تصفرو، اگر تم ڈٹے رہے، وتتقو، اور تم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش پر عمل رکھا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور اگر وہ کافر اچانک تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے، یمددکم ربکم، تو مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب، بے خمسۃ آلاف من الملائکۃ مستقبین، 5000 فرشتوں سے جو ہوں گے نشان لگانے والے، مراد یہ ہے کہ ہر فرشتے کے لیے کیا ہوگا کہ اس نے کس کافر کے اوپر نشانہ لگانا ہے، یا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ خاص فرشتے ہوں گے جنہیں خاص قسم کے نشان لگے ہوئے ہوں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا مگر تمہیں تمہارے لیے بشارت بنا کر، بلے تطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اس مارکے میں شامل ہیں، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو ہو ہی نہیں سکتی مگر صرف اللہ کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دے کافروں کے گروہ کو، اور یبتہم، یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا خائنین، اور وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ اب اس کے بعد احد کے بارکے میں ایک جو وہ ایسی نظم کی خلاف ورزی ہوئی جس کی وجہ سے فتح شکس میں بدل گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی کی، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ پہ اپنی پشت پر کھڑا کر دیا، کیونکہ وہاں سے ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، اور ان سے کہا گیا، بخاری کی روایت ہے، چاہے ہمیں شکست ہو چاہے فتح ہو، تم نے اس درے کو خالی نہیں کرنا، تم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اوپر ساتھی تھے ان میں اختلاف ہو گیا، ان میں سے کچھ نے کہا اپنے امیر سے کہ اب تو ہماری فتح آگے حاصل ہو گئی ہے، اب درے پر مزید رہنے کا کیا فائدہ، لیکن ان کے امیر نے کہا کہ نہیں، ہمیں درے پر ہی رہنا ہے۔ 40 ساتھیوں نے اپنے امیر کی رائے سے اختلاف کیا اور وہ درہ خالی کر کے چلے گئے۔ یہ نظم کی بہت بڑی خلاف ورزی تھی، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی، تو یہ بالواسطہ اللہ کے رسول کے امیر کی نافرمانی، در حقیقت اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ نظم کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اسلام کا جو اجتماعیت کا نظام ہے، شرائط کا، اس میں فیصلہ کن اختیار امیر کو حاصل ہے، جمہوریت نہیں ہے کہ اکثریت جو کہے گی وہ مانا جائے گا۔ 40 افراد نے امیر کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن امیر کا فیصلہ کچھ اور تھا، تو اللہ نے اس کی سزا دی، ورنہ جو عام اصول ہے وہ یہی ہے کہ بس جو اکثریت کہے گی تو اکثریت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اکثریت نے حالانکہ امیر کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن اللہ نے امیر کی بات کو اتنی اہمیت دی کہ ان کی اس طرز عمل کو نظم کی خلاف ورزی قرار دیا، اور وہ فتح جنگ میں بدل گئی۔ اب اس کے بعد کفار نے پھر اس درے سے آ کر حملہ کیا، 10 صحابہ جو درے پر رہ گئے سب کو شہید کر دیا، اب جو پیچھے سے حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے دور سے دیکھا تو ایک بدبخت نے آپ کے چہرے پر نشانہ لگا کر پتھر مارا، جس سے آپ کے دو دانت شہید ہو گئے، خون منہ سے نکلا ہے، چہرہ آپ کا خون آلود ہوا ہے، آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ اس پر اللہ نے آپ کو متوجہ فرمایا کہ نبی، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے اور وہ جس کو چاہے عذاب دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ خالد بن ولید کہ جنہوں نے اس دستے کی قیادت کی تھی جس سے پیچھے درے سے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، بعد میں اللہ نے انہیں کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے، خود اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد سیفٌ من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو ہدایت دینا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، تو فرمایا اے نبی لیس لک من الامر شیء، معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس طرح کی آیتوں سے توحید اور مضبوط ہوتی ہے۔ الابد ربن ان ترکا رب رب ہی ہے خواب وہ کتنا قریب آ جائے, بندہ بندہ یہ خواب کتنا ترقی کر جائے, کتنا اللہ کی قربت حاصل کر لے. تو فرمایا کہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا, اختیار کل اللہ کے پاس ہے, جس کو چاہے جس کی توبہ قبول کرے, جس کو چاہے وہ عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم.
غزوہ احد کے بیان پر مشتمل چھ رکوع میں سے ایک رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. مجموعی طور پر یہ کل میں نے عرض کیا کہ چھ رکوع ہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سود کی حرمت کے حوالے سے ایک ابتدائی حکم دے رہے ہیں. سود کے بارے میں حتمی حکم تو ہم نے کل پڑھا سورۃ البقرہ کے 38 رکوع میں, آیت نمبر 278 میں وہ حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے بچا اگر تم واقعی مومن ہو. لیکن ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہ حکم دیا تھا سن 3 ہجری میں. سود کا آخری حکم حتمی حکم آیا ہے 9 ہجری میں, جو سورہ بقرہ میں. یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا. واتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. سود کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک ہے سود مفرد, ایک ہے سود مرکب. سود مفرد تو یہ ہے کہ سود کی ایک ہی شرح ہو اور وقت کے ساتھ اس میں پھر اضافہ نہ ہو. اگر 100 روپے فرض کیجیے کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس کے بعد اسے 10 روپے اس پر سود دینا ہے, تو اب جو بھی سود ہوگا وہ صرف 100 روپے پر ہوگا. اگر فرض کیجیے کوئی 10 روپے نہیں دے سکا تو آئندہ سود 110 پر نہیں ہوگا بلکہ سود 100 ہی پر ہوگا. لیکن سود مرکب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو 100 روپے دیے اور اس نے واپس 110 کرنے سے نہیں کر سکا تو اب مزید سود 100 پر نہیں بلکہ 110 پر ہوگا. یہ سود مرکب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی حکم کے طور پر سود مرکب کو حرام کر دیا. اب ہمارے ہاں بعض دانشور اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسلام میں سود مرکب حرام ہے, سود مفرد حرام نہیں. لیکن اصل میں یہ حکم عبوری دور کے لیے تھا, تاکہ اس لعنت سے رفتہ رفتہ تدریج کے ساتھ مسلمانوں کو بچایا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی حکم عبوری دور کے لیے ہوتا ہے اس سے مستقل قانون نہیں بنایا جا سکتا. عبوری دور کے لیے حکم تھا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. یہ حکم کچھ عرصے کے لیے تھا, بعد میں اللہ نے شراب کی حرمت کا آخری حکم سورہ مائدہ میں نازل کر دیا. تو اب جو فیصلہ ہوگا وہ آخری حکم کے تحت ہوگا کہ اب شراب مستقل حرام ہے. یہ نہیں کہ صرف شراب ان اوقات میں حرام ہو جبکہ انسان نے نماز پڑھنی ہو. اسی طریقے پر یہ حکم بھی عبوری دور کے لیے ہے, یہ مستقل حکم نہیں تھا. مستقل حکم 9 ہجری میں آ گیا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا. یہاں پر سود کی حرمت کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اب قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا سن 2 ہجری سے. جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی, جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی. قتال کے مرحلے میں تو اب پیسے کی قربانی کی ضرورت تھی, جنگ بغیر پیسے کے لڑی نہیں جا سکتی. اب تو ضرورت اس بات کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جبکہ سود خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اس کا عادی ہو جائے تو اس کی تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں پیسے سے مزید پیسہ کماؤں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب تو اپنا پیسہ ہماری راہ میں لگاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سودی ذہنیت کو اور سود کے مزاج کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا. فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، کہنا مانو اللہ کو اور رسول کا، صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تیزی دکھاؤ، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. وہ عزت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ قرآن مجید کا وہ اہم مضمون ہے جو 10 مرتبہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب میں ایک مقابلے کا جذبہ رکھا ہے، ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے بچپن ہی سے یہ جذبہ انسان کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے. ایک کلاس ہو چھوٹے بچوں کی، آپ وہاں پر کوئی سوال پوچھے تو ہر بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا، اور اگر آپ نے اس کو موقع دیا جواب دینے کا تو وہ جواب دینے کے بعد پوچھ ہوگا کہ بھئی اس کی وابا ہو گئی، وہ نمایاں ہو گیا. یہ مقابلے کا جذبہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس جذبے کو پروڈکٹیو بنایا جائے، بجائے اس کے کہ انسان دنیا داری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، یہ مقابلہ کیا جائے آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی کے حصول کے لیے. یہ مضمون پہلے ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں آیت 148 میں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. پھر ابھی ہم نے پڑھا اسی سورہ آل عمران کے بعد میں رکوع میں اہل کتاب کے اچھے گروہ کی تعریف کی گئی، یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے نکلتے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تیسری بار حکم دے رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے کا اصل میدان یہ ہے کہ نیکیوں کے اعتبار سے جنت کے حصول کے لیے، بخشش کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نہ کہ تمہارا مقابلہ دنیوی اعتبار سے کیریئر کے لیے ہو، یا زیادہ سے زیادہ تنخواہ کے لیے ہو، یا زیادہ سے زیادہ کوئی ڈگریوں کے حصول کے لیے ہو، یا پلاٹوں یا گاڑیوں کے حصول میں ہو. یہ مقابلے کا گھٹیا میدان ہے، مقابلے کا اصل میدان ہے آخرت کے لیے آگے سے آگے نکلنا. فرمایا ایک دوسرے سے آگے نکلو، تیزی دکھاؤ، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. وجنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. اعدت للمتقین، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس موضوع پر میرا ایک کیسٹ ہے، مقابلے کا اصل میدان، میں نے وہ 10 کے 10 مقامات اس میں ان کی وضاحت کی ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس رخ پر مقابلے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں، کہ بھائی میری تنخواہ 5,000 ہے، فلاں بھائی کی 3,000 ہے، وہ اس میں گزارا کر رہا ہے، تو میرے مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے. اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، اس سے مقابلہ کرو کہ اگر یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ کے قربانی دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا. اس رخ پر انسان کی سوچ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کے درجات تک انشاءاللہ پہنچائے گا. فرمایا متقی کون ہے؟ عدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو دبانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور یہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، ان کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تفسیر معرف القرآن جو مفتی محمد شفیع صاحب کی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شاید کی تشریح میں ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے بہادر شاہ ظفر کا، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بہت ہی مناسب شعر ہے اس آیت کی تشریح میں، دیکھیے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، چاہے عیش ہو چاہے تنگ دستی ہو، وہ ہر صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جہاں تنگ دستی ہے، جہاں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ مشکل سے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر رہے ہیں، وہیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کو بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی ہماری ضرورت ہے. اگر آٹا میری ضرورت ہے، میں اس کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہوں تنگ دستی میں، تو اللہ کی راہ میں دینا بھی میری بہت بڑی ضرورت ہے میری آخرت کے اعتبار سے، تو وہ کچھ نہ کچھ تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور پھر جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، فرمایا کہ جب تیش آتا ہے وہ غصے میں لوگوں کو دباتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا والکاظمین الغیظ وہ غصے کو دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ اور جب وہ کوئی بھی بہائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور ظلم و انفسہم یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو کہ بخشنے والا ہے، ومن یغفر الذنوب کون گناہوں کو بخشے گا الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا اور وہ جو بھی کرتے اس پر اصرار نہیں کرتے، ایک مرتبہ علم میں آ جائے کہ ہمارا یہ طرز عمل غلط ہے، لہذا متوجہ ہونے کے بعد پھر گناہ پر اصرار، گناہ پر اڑ جانا یہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی، وہم یعلمون جبکہ وہ جان لیتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش، وہ جنات ان تجری من تحتہا الانہار اور وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بنے مع اجر العاملین اور عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پہ کرے گل کوشش پہم کی جزا دے، تو انسان اگر عمل کرے گا محنت کرے گا ضرور اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، بنے مع اجر العاملین عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے، قد خلت من قبلکم سنن تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض خدا چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کئی فکان آپ کے بعد کل مکذبین جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، قوم سمود کے کھنڈرات تو آج بھی موجود ہیں، دور نبی میں بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد دیکھو کیا ان کا انجام ہوا، قوم لوط کی بستیاں اب تو موجود نہیں ہیں لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا موجود تھی، اللہ کے رسول ان بستیوں سے گزرے تھے سفر تبوک میں اور آپ نے کہا تھا تیزی کے ساتھ گزرو یہاں سے، چلو پھر وہ دیکھو زمین میں کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، حاضر بیان للناس یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظہ للمتقین اور یہ متقیوں کے لیے بعض و نصیحت ہے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کا سامان ہے، بلا تہرو بلا تحزن غزوہ احد میں جو شکست ہوئی اس کی وجہ سے دل غمگین تھے، فرمایا کہ غمگین نہ ہو، بلا تہنو نہ ہی مزدل ہو کم ہمت ہو، ولا تحزن اور نہ ہی غمگین ہو، یہ وہن کا لفظ آیا ہے حدیث میں بیماری کے لیے، قرب قیامت آپ نے فرمایا کہ تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کہ کھانا دسترخوان سے لگانے کے بعد دعوت دی جاتی ہے چاہیے نوش فرمائی اور لوگ دسترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی، آپ نے فرمایا تعداد بہت ہوگی لیکن تمہیں وہن سے بیماری لگ جائے گی، پوچھا وہن کیا ہے، فرمایا کہ وہ دنیا پر کرائیے فل موت، دنیا کی محبت ہو موت کا آدمی کو اندیشہ ہو خوف ہو، تو یہ ہے وہن، تو فرمایا ولا تہنوا مزدل نہ بنو کم ہمت نہ ہو، ولا تحزنوا اور نہ ہی غمگین ہو، وانتم الاعلون غالب تم ہو گے، ان کنتم مومنین بشرطے کے مومن ہو، آج ہم دنیا میں مغلوب ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ آج ہم مومن نہیں ہیں، ہمیں قانونی ایمان تو حاصل ہے اقرار باللسان، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان جو انسان کے دل میں تصدیق بالقلب کی صورت میں ہو ہم اس ایمان سے محروم ہیں، وہ ایمان اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے، جس چیز پر انسان کا یقین ہو انسان کا عمل اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چور چوری نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، شرابی شراب نہیں پیتا اگر حالت ایمان میں ہو، زانی زنا نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، آج ہماری اصل کمزوری کیا ہے، ہم ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ہمیں قانونی اعتبار سے ایمان حاصل ہے لیکن ہمارے دل یقین سے محروم ہے، اور دل والا یقین کیسے آئے گا، یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے غور و فکر کر کے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، جتنا زیادہ ان آیات قرآنی پر یا آیات آفاقی پر آیات انفسی پر غور ہوگا اسی سے یقین دل کے اندر پیدا ہوگا، تو فرمایا کہ اس وقت تمہاری اصل کمزوری کیا ہے، کیوں تم مغلوب ہو؟ تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے. فرمایا وانتم الاعلون، غالب تم ہی ہوگے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. صحابہ اکرام ان کا ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان انتہائی اعلیٰ درجے پر تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ احد کی شکست، یہ وقتی شکست ثابت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کچھ ہی عرصے میں غلبہ دیا. 5 سال بعد ہی مکہ فتح ہوا اور غلبہ حاصل ہو گیا. ہمیں بھی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہو. ایمان نہیں وہ جنس سے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. جتنا ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، ان آیات کے غور و فکر کریں گے، جتنا پھر ہمارا غور و فکر آیات آفاقی پہ ہوگا، آیات انفسی پہ ہوگا، ہمارے اندر بھی ایمان کی دولت پیدا ہوگی. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی ہوگے ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو. ایم سسٹم کر ہو، اگر تمہیں آج ایک چرکا لگا ہے، میدان احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، تو فرمایا ایم سسکم کر ہوں، اگر تمہیں چرکا لگا ہے تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں، فقط مسل قوما کر ہوں مسلو، تو اس قوم کو بھی اسی طرح کا چرکا لگ چکا ہے. ان کے بھی 70 آدمی بدر کے میدان میں جہنم باطل ہوئے تھے. وتلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ وہ دن ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں، کبھی کامیابیاں ملتی ہیں کبھی ناکامیاں آتی ہیں. یہ کیوں اللہ گردش دیتا ہے، کیوں کبھی ناکامی اور کبھی کامیابی آتی ہے؟ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان کو جو کہ واقعی ایمان رکھتے ہیں. اگر فتح فتح ہو تو سب لوگ ساتھی ہو جائیں گے. اصل تو اس وقت امتحان ہوتا ہے جب شکست ہو، اور جو لوگ ان حالات میں بھی ڈٹے رہے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کے مومن ہیں، تو یہ مشکل حالات کے بھی ساتھی ہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے منصب پر فائز کرے، انہیں شہادت کا اعلیٰ رتبہ ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رتبہ عطا فرمائے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَهِّدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جدا کر دے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے. یعنی اسی آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھڑے کو اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے، تو تاکہ جو کھڑے ہیں جو مومن ہیں اللہ ان کو علیحدہ کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے، برباد کر دے، تباہ کر دے کافروں کو. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ لیا تھا، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. ویعلم الصابرین، اور ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو ڈٹ جانے والے ہیں. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 214 میں بھی آ چکا ہے کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، اور آزمائش میں جو لوگ پورے اتریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کو جنت کی نعمت دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کو مشکلات کے اندر گھیر دیا ہے، تو جنت کا حصول آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یہ تم ہی تھے جو اس سے پہلے شہادت کی تمنا کرتے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، یہ تم ہی تھے جو اس سے پہلے شہادت کی تمنا کرتے تھے. اَنْ تَلْقَوْهُ، کہ تم اس شہادت کے کو دیکھو تاکہ تم بھی شہادت کی سعادت حاصل کرو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تو تم نے دیکھ لیا اس کو کھلی آنکھوں سے. مراد یہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ نے تمہارے ساتھیوں کی دعا پوری کی ہے. غمگین نہ ہو، ہمت نہ ہارو، اللہ نے تمہارے 70 ساتھیوں کی دعا قبول کی ہے، ان کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا. یہ اللہ کی طرف سے احد کے بعد صحابہ اکرام کی دلجوئی ہو رہی ہے. اب احد کے میدان میں وہ واقعہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بدبخت نے پتھر مارا اور آپ کے دو دانت شہید ہوئے اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے. اس وقت یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس موقع پر دو طرح کے طرز عمل سامنے آئے. ایک طرز عمل تو یہ تھا کہ بعض صحابہ نے کہا جینے کا کیا فائدہ، زیادہ دشمن کے صفوں میں داخل ہو گئے اور دیوانہ وار لڑتے انہوں نے بھی جان دے دی. اور بعض ساتھیوں نے اپنی تلواریں رکھ دی نیچے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ, اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی متوجہ کیا ساتھیوں کو کہ تمہیں کسی بھی صورت میں اپنی جد و جہد دین کے لیے ترک نہیں کرنے ہیں. فرمایا وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول. قد خلت من قبلہ رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افئم ماتا, اگر وہ سبھی موت مر گئے او قتلا یا شہید کر دیے گئے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو کوئی بھی الٹے قدموں دین سے پھر گیا, فلن یضر اللہ شیئا, تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, البتہ ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں. اس آیت کی تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے. جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام کے اوپر عجیب غم کی کیفیت تاریخ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں ٹہل رہے تھے کہ اگر کسی نے میرے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس موقع پر پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو سنبھالا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. پردے کا معاملہ نہیں تھا اس لیے کہ حضرت عائشہ آپ کی صاحبزادی تھی. آپ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, ان کو بوسا دیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدن, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِنَّا مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ, اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جاوید ہے, اسے کبھی موت واقع نہیں ہوگی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, محمد نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, اگر وہ فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے کہ تو کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ اب جب یہ آیت آپ نے تلاوت کی ہے تو پھر جذبات ٹھنڈے ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایسے محسوس کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آیت آج ہی مجھ پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. تو اس آیت کو پڑھ کر پھر حالات کو کنٹرول میں کیا اور پھر اس کے بعد اگلے معاملات خلافت کے طے ہوئے. فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے, اللہ تعالی ہی کے حکم سے موت آتی ہے. کتاب مؤجلا, اور یہ طے شدہ لکھا ہوا وقت ہے, موت کا وقت اپنا معین ہے, اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. حضرت علی کے بڑے پیارے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الموت و خیر الواعظہ, الموت و خیر الحافظہ, موت بہترین واعظ ہے. موت کے تذکرے سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے, اس کے اندر خدا خوفی پیدا ہوتی ہے, اور موت بہترین محافظ ہے اس لیے کہ اس کا وقت طے ہے, اس سے پہلے ایک موت نہیں آ سکتی. لہذا انسان کو ڈرنا اور خام غیر خوف اپنے پر طاری کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے کہ موت کب آنا ہے, سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں, مارنا چاہیں نہیں مار سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کا طے شدہ وقت آ جائے. تو فرمایا کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے. کتاب مؤجلہ, اور یہ ایک لکھا ہوا طے شدہ وقت ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور دیکھو جو کوئی بھی دنیا ہی کے بدلے کا ارادہ کرے گا اسی کا طلبگار ہے, ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا, نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم شکر گزاروں کو انقریب بدلہ دیں گے, انقریب نوازیں گے. یہ مضمون بھی بڑا اہم ہے, سورہ بقرہ میں اس سے پہلے آ چکا ہے آیت 200-201 میں. حج کے دنوں میں کوئی جا کر صرف دنیا کی دعا کرتا ہے, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسب, دوسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں آئے تو 145 میں آئے گا, پھر سورہ ہود میں آئے گا, پھر اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 18 اور آیت 19 میں, پھر اس کے بعد سورہ شورا کی آیت 20 میں آئے گا. تو ایک دفعہ انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچ لے کہ میں طلبگار کس کا ہوں, دنیا کا ہوں کہ آخرت کا ہوں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرما. پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, اور جو ہدایات ہمارے سامنے قرآن مجید سے آ رہی ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا. دنیا سے پھر تعلق ہوگا واجبی, اصل مقدم آخرت ہوگی کہ ہم نے آخرت کی کوش سے دنیا حاصل نہیں کرنی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بقائی من نبی, اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں, قاتل معه ربیون کثیر, ان کے ساتھ رب والوں نے اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے. قرآن مجید اللہ والوں کا یہ نقشہ بیان کرتا ہے. اللہ والے وہ نہیں ہیں کہ جو صرف ذکر و اذکار کرتے رہیں, کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کے مراقبے کرتے رہیں, چلے کاٹتے رہیں. اللہ والے وہ ہیں جو کہ میدان میں نکل کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ ہے اصل میں اللہ والے. فرمایا کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے. فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, تو وہ بزدل نہیں ہوئے اس پر جو بھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مصیبت آئی. پھر وہی بہن کے الفاظ, فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, فما ضعفوا, اور نہ ہی منتقلی کی وجہ سے کمزور پڑے, وما استقاموا, اور نہ ہی وہ کفر کے سامنے ان تقلی کی وجہ سے دبے, بلکہ یہ ہے کہ مستقل جرت اور حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے. واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈر جانے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وما کان قولہم الا ان قالوا, اور ان کی دعا نہیں تھی مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, واسرافنا فی امرنا, اور جو بھی ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے معاملات میں اے اللہ اسے بھی معاف کر دے, وانصرنا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا, وحسن ثواب الآخرہ, اور کیا ہی عمدہ ہے آخرت کا بدلہ, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم نے کہنا مانا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے, یردوکم علی اعقابکم, تو وہ تمہیں الٹے الٹے قدموں پھیر دیں گے, تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, اور پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیت نمبر 100 میں بھی آیا تھا اسی صورت کی, کہ کفار کے ساتھ دوستی کی بھی قرآن پاک 9 مرتبہ مذمت کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت 100, اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 149 ہے, کہ اگر تم نے کافروں سے دوستی کی اور تم نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی تو وہ خود تو برباد ہو چکے ہیں, وہ تمہیں بھی برباد کر کے چھوڑیں گے. فرمایا اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں الٹے قدموں پلٹا دیں گے تمہارے دین سے, اور تم ہو جاؤ گے پھر خسارہ پانے والے. بل اللہ مولاکم, بلکہ تمہارا اصل مولا اللہ ہے. امریکہ کو مولا مت سمجھو, کافروں کو مولا مت سمجھو, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. کل بھر کے اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے. تمہیں صرف امریکہ کا خوف ہے, تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. فرمایا اللہ تمہارا مولا ہے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین, اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. تنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم ان قریب روب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے. بما اشرکوا باللہ, بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ما لم ينزل به سلطانا, وہ شرک کے جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ومأواهم النار, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین, اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد جنگ احد میں شکست کیوں ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا, اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. اس کا حسون ہم بے اذن, جبکہ تم کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. پہلے حلے میں جو مسلمانوں نے حملہ کیا ہے کفار پر, تو کفار کی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں جانوں باطل ہوئی. حتی اذا فشلتم, یہاں تک جب تم ڈھیلے پڑ گئے. وہ تنازع تم فلام, اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا. وہ اصل تم, اور تم نے نافرمانی کی. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ یہاں سے مت ہٹو، یہیں پر درے پر کھڑے رہنا ہے، لیکن تم نے ان کی نافرمانی کی اور تم درہ چھوڑ کر جو واپس آ گئے، نیچے اتر آئے۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ کچھ دکھایا جو تمہیں بڑا پسند تھا۔ یہاں پر صحابہ اکرام کے حوالے سے مفسرین کے ہاں ایک مغالطہ بہت آپ کو ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں صحابہ اکرام آئے تھے مال غنیمت کی لالچ میں، کہ بھائی مال غنیمت سے ہم پہ محروم نہ ہو جائیں، اس لیے چلو یہاں سے درہ خالی کرو۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کے بارے میں سورہ جن ہے۔ سورہ انفال سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہو چکی تھی جنگ بدر کے فوراً بعد، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ مال غنیمت اس کا نہیں ہے جو لوٹے گا، بلکہ جو بھی مال غنیمت کسی کے قبضے میں آئے وہ لا کے جمع کرائے گا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں حصہ ہوگا بیت المال کا، اور بقیہ چار حصے تقسیم ہوں گے مجاہدین میں برابر برابر، سواری والے کو اس کی سواری کا حصہ بھی ملے گا۔ یہ چیز طے ہو چکی تھی، لہٰذا یہ کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اترے درے سے اس لیے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ بھاگیں اور کچھ نہ کچھ مال غنیمت میں سے جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ مال غنیمت تو آخر میں سب مجاہدین کو برابر مل جاتا۔ یہاں پر جو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے تمہیں وہ کچھ دکھایا جو تمہیں پسند تھا، کہ ڈھانپ لیا تم نے سے ایک جماعت کو، جو چھا گئے تم نے سے ایک جماعت پر، وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کہ اپنے بارے میں عجیب فکر میں مبتلا تھی، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ناک گمان کر رہے تھے، ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہم حق پر تھے پھر ہمیں شکست کیوں ہو گئی، اور جو ہے وہ ہمارے اتنے ساتھی کیوں شہید ہو گئے۔ ظن الجاہلیہ، وہ گمان کر رہے تھے جاہلیت والے، یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی اختیار میں کچھ حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جب مدینے پلتے ہیں تو یہ منافقین نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ مدینے سے باہر جا کے جنگ مت لڑو، ہماری بات نہیں مانی، باہر جا کے لڑے اور شکست ہو گئی، تو کوئی ہمارا بھی معاملے میں اختیار ہے، اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ معاملات میں ہماری بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ کل، اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک معاملہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، جو خون فی انفسہم، وہ اپنے جیوں میں چھپاتے ہیں، مالا یبدون الگ، جو اے نبی وہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں معاملہ ہوتا کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس طرح سے یہاں پر مارے نہ جاتے۔ قل، اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو یقیناً آ جاتے وہ لوگ کہ جن کا قتل اللہ نے، جن کا قتل لکھ دیا گیا تھا اپنی قتل گاہ کا۔ اللہ نے ہر ایک کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی جگہ بھی طے کی ہوئی ہے، تو جس کا مرنا لکھا تھا، قتل ہونا لکھا تھا، وہ اپنی جگہ پر لازمن پہنچ کے رہتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ مشکل حالات کیوں آئے ہیں، اللہ نے اس آزمائش سے کیوں گزارا ہے، اسی سے کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ دے ان باتوں کو جو تمہارے اندر ہیں، جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے تمہارے دلوں کو۔ اللہ علیم بذات الصدور، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے، اس کو تو پہلے سے پتا ہے، لیکن آزمائشوں کے ذریعے سے یہ باتیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں، سب کے سامنے بھی آ جاتی ہیں کہ کس کے دل میں خود سے باطن ہے، اور کون ہے جو کہ پکا مومن ہے، اور مشکل حالات میں بھی اس کے اندر کا ایمان وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، اور بے شک وہ لوگ جو کہ تم میں سے اس دن پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، کچھ لوگ تھے جو کہ میدان اوس چھوڑ کے اور بھاگ کر مدینے پہنچ گئے تھے، یوم التقل جمعان، اس دن جبکہ دو جماعتیں ٹکرائی تھی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان ہے کہ جس نے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، بعض ایسی خطائیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ بزدلی ہوئی اور پسوائی اختیار کرنی پڑی۔ ولقد عفا الله عنهم، اور اللہ ان کو بھی معاف کر چکا، یعنی اللہ جانتا ہے کہ بہرحال انسان ہے، اور صورتحال ہی ایسی تھی لہٰذا فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے، بہت بردبار. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جبکہ وہ زمین میں نکلے سفر کے لیے، او کانوا غزاً، یا وہ نکلے جنگ کے لیے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ ہی شہید ہوتے، نہ ہی قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرتن فی قلوبہم، یہ وہ باتیں اس طرح کی کیوں کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کے دلوں میں حسرت پیدا کرے. کہ عبداللہ بن ابی منافق نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کرنی چاہیے، لیکن جب کچھ نوجوان صحابہ نے اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے. اب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات مان لی جاتی تو نہ اس طرح مارے جاتے نہ قتل ہوتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے جو سچے مومن ہیں ان کے دلوں میں حسرت پیدا کریں کہ ارے کاش عبداللہ بن ابی کا مشورہ مان لیا گیا ہوتا تو اس طرح سے اتنے ساتھیوں کا نقصان نہ ہوتا. فرمایا دیکھو واللہ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالی ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی ہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس کو دیکھنے والا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اور متم یا اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد سبھی موت مر گئے، لمغفرتم من اللہ، تو جو بخشش ملے گی اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور جو رحمت ملے گی، خیر مما یجمعون، وہ کہیں بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو یہ منافق زندہ رہ کر جمع کر رہے ہیں. تمہارے سامنے آخرت ہونی چاہیے، تم کیوں ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہو؟ یہ اور کتنا جیئیں گے؟ چاہیے ہمیشہ جیئیں گے، موت تو ان کو بھی آنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زندہ رہ کر جو کچھ مال و اسباب جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ مجاہد جو کہ اللہ کی راہ میں جا کر شہید ہو گئے، جو اللہ کی بخشش و رحمت ان کو ملے گی، وہ کہیں بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو یہ منافق مدینے میں زندہ رہ کر جمع کر رہے ہیں. ولئن متتم او قتلتم، اور اگر تم فوت ہو گئے، تبھی موت مر گئے، اور قتلتم یا شہید کر دیے گئے، لئن اللہ تنصرون، دونوں صورتوں میں تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اصل فیصلے وہاں ہوں گے کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام رہا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تو شدید تھا، فطری بات ہے کہ فتح چکر میں بدل گئی، 70 ساتھی شہید ہو گئے، اگر یہ 40 ساتھی ذرا خالی نہ کرتے یہ صورتحال نہ ہوتی. تو اللہ کے رسول کو متوجہ کیا گیا کہ جب اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے ان کو، تو آپ بھی ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، آپ بھی قطن جو ہے وہ کسی قسم کی ان کو سزا نہ دیں. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. اور یہاں پر اصل میں ہر امیر جماعت کے لیے بھی ایک ہدایت ہے کہ جس کو بھی قیادت کرنی ہو اس کے لیے بھی اس کا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کو بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی اپنے ساتھیوں کے حوالے سے. اور وہ کیا ہے؟ پہلے صرف کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہیں. ولو کنت فظاً، اگر آپ ہوتے تند خو، غلیظ القلب، اور دل کے سخت، یعنی اگر آپ کا مزاج کرش ہوتا اور آپ دل کے سخت ہوتے، لن فنسو من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. تو اگر میرے کارواں میں خوب دل نوازی ہوگی تو پھر ساتھی جمع رہیں گے، ساتھی ساتھ دیں گے، اور اپنا خون اور پسینہ مشن کے لیے جو ہے وہ بہا دیں گے. تو فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک. اقبال کا بہت بڑا پیارا شعر ہے امیر جماعت کے حوالے سے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رب کے صبر میرے کارواں کے لیے. تو مزاج کے اندر نرمی، برداشت کرنا، غلطیوں پر معاف کر دینا، یہ اوصاف ہیں جو کہ امیر میں ہونے چاہیے. فرمایا فاعفو عنہم، بس نبی آپ انہیں معاف کر دیجیے، غلطی بہت بڑی ہے. جو ہے وہ 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں اس غلطی کی وجہ سے، پتہ چکس میں بدلی ہے، حوصلے پر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ انہیں معاف کر دیجئے. نمبر ایک، مستغفر لہم، اور اللہ سے بھی ان کے حق میں بخشش مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تنہائی میں دعا کیجئے کہ اللہ آپ ان کو بخش دیجئے، ان کی خطا کو معاف کر دیجئے. نمبر تین، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، ان کو اعتماد میں دیجئے، آپ کو ان کے اوپر ظاہر ہو کہ ان کا بھی کچھ معاملات میں حصہ ہے، آپ ان سے معاملات کے اندر مشورہ کیجئے. فاذا عزمت، اب یہ بڑی اہم بات ہے جس کو مفتی محمد شفیع صاحب نے نمایاں کیا اپنی تفسیر میں. فاذا عزمت، جب آپ فیصلہ کیجئے، یعنی فیصلہ امیر نے کرنا ہے، فیصلہ شورا کی اکثریت سے نہیں ہوگا. یہ مغربی طریقہ ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام کے نظام مشاورت کے اندر تو یہ ہوگا کہ مشورہ امیر کرے گا، اور اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ مشورہ دینے والا کون ہے، کس کا کیا مشورہ ہے. ممکن ہے کہ 10 نئے ساتھی ہوں، ان کا مشورہ ایک ہو، اور 2 تجربے کار ساتھی ہوں، ان کا مشورہ کچھ اور ہو. تو مشورے کا اختیار پھر امیر، فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہے، فیصلہ اکثریت سے نہیں ہوگا. ایک زمانے میں جماعت اسلامی میں اس مسئلے پر بہت نزا رہا، اور مولانا مودودی صاحب کو شورا کے بعض ارکان پابند کر رہے تھے کہ آپ شورا کی اکثریت کا جو فیصلہ ہے اس کو نافذ کرنے کے پابند ہونے چاہیے، آپ شورا سے مشورہ کیجئے، جو اکثریت ہے وہ فیصلہ کیجئے. اور مولانا کا رائے یہ تھی کہ نہیں، امیر شورا کی اکثریت کا پابند نہیں ہو سکتا. انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا پھر کہ ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو امیر بنا لیں، اگر مجھے امیر رکھنا ہے تو پھر میں تو شورا کی اکثریت کا پابند نہیں ہو سکتا، یہ چیز اسلام کے نظام شورائیت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا تھا نہیں، امیر بھی آپ ہوں گے اور آپ کو شورا کی بات بھی ماننی ہوگی. تو بڑا دلچسپ مولانا مودودی نے جواب دیا تھا کہ آپ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ نماز کی امامت تو میں کراؤں، لیکن پیچھے سے اللہ اکبر آپ کہیں گے. جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تو میں چلا جاؤں گا رکوع میں، جب آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو مجھے اس طرح کی نماز کی امامت قبول نہیں. اگر آپ مجھے امام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، مشورہ میں کروں گا، لیکن اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ میں بندوں کو گننا نہیں ہوں بلکہ بندوں کو تولنا ہے، اس کے حساب سے مجھے فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں الفاظ یہ نہیں ہے کہ فائدہ عظیم تم، مشورے کے بعد جو تم سب مل کے فیصلہ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ نبی مشورہ کیجئے، فائدہ عظمتا، جب آپ فیصلہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بہت ہی عظیم ایمان افروز آیت آ رہی ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اللہ میں اس آیت پر ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. آج ہم اللہ کو ناراض کر کے اور کافروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کچھ منافقین نے الزام لگایا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اپنے عزائم ہیں، یہ اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس کے لیے مروا رہے ہیں. ان کا اصل مقصد کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا جواب دیا گیا، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو چھپائیں. ومن یغل، اور جس کسی نے کوئی بات چھپائی، یا کہ دماغ اللہ یوم القیامہ، تو وہ لے آئے گا اس کو قیامت کے دن جو کچھ اس نے چھپایا ہے، اس روز ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی. امت وفا کلو نفس ماں کا سبق، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تو اس نے کمایا. وہ ہم داغ اسلبون، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اصمن تبا رضوان اللہ، بلا وہ کہ جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا کی، جو طلبگار ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ ہر کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اللہ کی رضا کس طریقے میں ہے، وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اسے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کہ کون خوش ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. تو بھلا وہ کہ جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمم با اد سخت من اللہ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کمایا تو واہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو بئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. ہم درجات عند اللہ اور ان کے درجے ہوں گے اللہ کے ہاں, یعنی نیک لوگ ہیں ان کے بھی درجے ہیں اللہ کے ہاں, جنت کے بھی کئی درجے ہیں اسی طرح سے جہنم کے بھی کئی درجے ہیں. فرمایا ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. اب یہ مضمون آ رہا ہے تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی اور بنیادی طریقہ کار کیا تھا انقلاب برپا کرنے کے لیے. آپ نے انقلاب برپا کیا محض 21 برس کے عرصے میں اور اللہ کا دین غالب کر دیا, لیکن اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے پہلے آپ نے کس بلا تیار کی, ایک افرادی قوت فراہم کی. وہ افرادی قوت آپ نے کیسے فراہم کی؟ یہ مضمون قرآن پاک میں 4 مرتبہ آتا ہے, 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے آیت 129 اور آیت 151, اب تیسری بار آ رہا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, اس بات فیہم رسولا من انفسہم, جبکہ اللہ نے ایک رسول بھیجے انہی میں سے, رسول انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فخر انسانیت سے اگر آپ انسانوں کی صفوں میں سے رسولوں کو نکال دیں گے تو پھر انسانیت کے پاس بچے گا کیا؟ لہذا ہمارے لیے باعث فخر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول انسانوں میں سے تھے. فرمایا اللہ نے رسول بھیجے انہی میں سے, یترو علیہم آیاتہ, ان رسول کی پہلی شان یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تجا فوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا. افرادی قوت کیسے تیار ہوئی؟ لوگ غافل تھے. آپ نے قرآن پاک کی جب آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں نے لوگوں کو ہلا دیا. وہ بجلی کا کڑکا تجا فوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے. نمبر 1. نمبر 2. ویزکیہم, آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, یہ قرآن نسخہ کیمیا تھا اس نے کہ پتھر کو سونا بنا دیا. اس قرآن کی وجہ سے وہ صحابہ اکرام کہاں سے کہاں معلم کے درجے پر پہنچ گئے. پہلے وہ کیا تھے؟ وہ ضلال مبین میں تھے, کلی گمراہی میں تھے. اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے ان کا تزکیہ کیا اور ان کی تربیت کر کے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. ان کی تزکیہ کیا؟ ان کی صفائی کی, دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا, آخرت کی فکر کو ڈالا, اللہ کی محبت کو ڈالا, شہادت کی آرزو کو ڈالا, دین کے اوپر عمل کرنے کے جذبے کو ڈالا, شریعت کے حوالے سے جان دینے کا جذبہ ڈالا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. نمبر 3. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور انہیں کتاب کی تعلیم دی. سورہ بقرہ میں قلم پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کا ایک مفہوم ہوتا ہے حکم. مد نکاح کی گرا باندھو, حتی ولا تعظم عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. تو کتاب کا ایک حکم, ایک معنی ہوتے ہیں احکامات, پھر ان کو احکامات سکھائے. مکی قرآن میں دو ہی کام ہوئے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. مدری دور میں آ کے پھر احکامات و شریعت کا نزول ہوا. فرمایا کہ پھر ان کو احکامات بتائے, والحکمہ, اور پھر ان کو احکامات کی زد و غایت, ان کی حکمت بتائی. اس کی وجہ سے احکامات پر عمل میں اور زیادہ انصراح ہوتا ہے, جبکہ آپ کو ایک حکم کی علت اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے. وہ ان قانون ان قبل لکی ضلال مبین, اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. ہمیں بھی آج انہی خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے پر جیسے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. ابھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو اکثریت آج غافل ہے, قرآن مجید کے دروس گلی کوچے میں ہوں, کثرت کے ساتھ ہوں, تاکہ اللہ کے بندوں کو غفلت سے نکالا جائے اس قرآن کے ذریعے سے. جو قریب آ جائیں ان کو پھر آخر کا طلبگار بنایا جائے. اب ان کے لیے شریعت کے احکامات پر عمل وہ آسان ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہی وہ جماعت ہوگی جو اجتماعی احکامات کے نصاب کے لیے باہر آ کر جدوجہد کرے گی, مال و جان لگائے گی. اسی طریقے پر تبدیلی آئے گی, انقلاب آئے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ عہد کا ذکر کر, اولما اصابتکم مصیبہ, تو جب تمہارے اوپر ایک آئی ہے مصیبت، تمہیں احد میں شکست ہو گئی ہے، تمہارے 70 ساتھی شہید ہو گئے ہیں، قد اصبتم مثلہا، اب فرمایا کہ تم اس سے 2 گنا مصیبت کافروں کو پہنچا چکے ہو، تم نے ان کے 70 آدمی بھی مارے تھے بدر میں اور تم نے ان کے 70 افراد کو قیدی بھی بنایا تھا، تو تم اس سے 2 گنا مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، قل تم انا ہذا، اب تم یہ کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا، کیوں کر ہو گیا، اگر ہم حق پر ہیں اور اللہ کے نبی سچے نبی ہیں تو ہمیں شکست کیوں ہو گئی، قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے نظم کی خلاف ورزی کی اور اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وما اصابکم یوم التقی الجمعان، اور جو کچھ تمہارے اوپر آیا، جو مصیبت تمہارے اوپر آئی اس دن جس روز کے 2 جماعتیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ نے نظم کی خلاف ورزی کی تمہیں سزا دی ہے، ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے مومنوں کو کہ کون ہے جو ان مشکل حالات میں بھی دین پر ڈٹے رہتے ہیں، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو کہ منافق ہوئے، ان کا نفاق ذرا سامنے آ جائے، فقیل لہم، ان منافقین سے کہا گیا تھا تعالوا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، اب اتقوا یا کم از کم دفاع ہی کرو، قالوا، تو انہوں نے یہ کہا تھا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم سمجھتے کہ واقعی جنگ ہوگی تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، یہ جنگ نہیں ہے یہ خودکشی ہے، یہ وہ 3000 ہیں اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس تلواریں ہیں، وہ کل کانٹے سے لیس ہیں اور تمہاری تعداد تو ان کے مقابلے میں 1000 ہے، پھر بعد میں منافقین بالکل علیحدہ ہو گئے تو 700 رہ گئے، تو تمہاری تعداد بھی کم، تمہارے پاس ہتھیار بھی کم، تم اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا رہے ہو، یہ جنگ تھوڑی ہے، یہ تو خودکشی ہے، تو منافقین نے کہا تھا اگر ہم جانتے کہ باقی جنگ ہے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس روز وہ لوگ زیادہ قریب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے، ایک ہوتا ہے شعوری منافق جس کا ذکر آج آیا تو آیت نمبر 72 میں سورت تھی، اس کے اندر تو ایمان ہوتا ہی نہیں بالکل، وہ تو کفر کے ساتھ داخل ہوتا ہے، کفر کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے غیر شعوری منافقوں کا کہ انہیں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق حاصل ہوتی ہے، یہ خلوص سے ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے بعد جب دین کے لیے تقاضے آتے ہیں مال و جان کے پھر پیچھے ہٹتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اندر ایمان ہے لیکن جس روز یہ احد کا معاملہ ہو رہا تھا اس روز ان کا کفر ایمان کے مقابلے میں زیادہ تھا، یہ ہماری کیفیت بھی ہوتی ہے ہر انسان کی، کبھی ایمان بہت ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، رمضان میں ایمان بہت ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ گھروں میں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور باقی 11 مہینے وہ ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو منافقین کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایمان بھی ہے کفر بھی ہے، تو فرمایا کہ اس روز ان منافقین کا جو ایمان تھا وہ کفر کے مقابلے میں کم تھا، یا یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، اب پھر بڑا پیارا سے مجھے یاد آ گیا غالب کا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے کھینچے ہے کلیسا میرے آگے، یہ کشمکش رہتی ہے، ایمان مجھے کھینچے ہے جو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے کھینچے ہے کلیسا میرے آگے، تو یہ کشمکش رہتی ہے، ایک طرف ہمارے اندر ایک کیفیت ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور ایک طرف ہمارے اندر نفسانی خواہشات ہیں جو ہمیں آرام طلبی اور گناہ کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، تو فرمایا کہ اس روز یہ منافق ہم للکفر یومئذ اقرب، اس روز یہ منافق کفر کے زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کے مقابلے میں، یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ تو ان کے دلوں میں نہیں تھی، حقیقت میں تو ڈر تھا انہیں موت کا، اپنی زندگی پیاری تھی لیکن بہانے کر رہے تھے، کہہ رہے جناب یہ تو جنگ تھوڑی ہے، یہ تو خودکشی ہے اور یہ وہ، یہ اصل میں سارے ان کی بنائی ہوئی باتیں تھیں، اصل میں ان کے اندر خوف تھا موت کا، جان انہیں عزیز تھی، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے، اللہ جینا قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا بقاد اور خود بیٹھ رہے، لو اتاؤنا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، اس طرح سے مارے نہ جاتے، اس طرح سے ہم واپس آ گئے اور جو ہے وہ بھاگ آئے تھے اور ہم بچ گئے، اگر وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے اور بھاگ آتے میدان سے تو وہ بھی اس طرح سے مارے نہ جاتے. بڑا پیارا جواب دیا اللہ نے. قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، فدرعو ان انفسکم الموت، اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ. کیا تم گھر بیٹھ کے اور مرنے سے بچ جاؤ گے؟ موت تو تمہاری بھی آئے گی. فدرعو ان انفسکم الموت، اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اب بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں شہداء کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کبھی جنگ نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں جنگ کی آرزو پیدا ہوئی، وہ ایک قسم کی مناسبت پر مرا. حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت و رتبہ عطا فرمائے. شہداء کے بارے میں فرمایا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے شہداء کو جنت میں پرندوں کے سے سب جسم عطا کیے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آ کر قندیل کی طرح ان کے گھر ہیں، انہیں آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. جب اللہ بار بار پوچھے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے گا نہیں جب تک ہم کچھ بتا نہ دیں. اللہ بار بار پوچھ رہا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک خواہش ہے. اللہ کہے گا وہ کیا؟ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں جان دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، بس دنیا میں میں نے ہر ایک کو ایک ہی دفعہ بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مزید ان سے نہیں پوچھتے. یہ شہداء کا جنت میں معاملہ حدیث میں آتا ہے. فرمایا وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہیں اس سے جو بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیا ہے اپنے فضل میں سے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم، اور وہ خوشخبریاں لے رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی جو ان کے پیچھے بھی آ کے ان سے ملے نہیں. اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان قریب تمہارا فلاں بھائی بھی شہید ہوگا اور تمہارے ساتھ آ کر جنت میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو فرمایا وہ خوشخبریاں لیتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہ جو بھی ان کے پیچھے سے ان سے ملے نہیں ہیں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ بھی غمگین نہیں ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بشارتیں لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اور اس کے فضل کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے. جنگ بدر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شکست ہو گئی اور آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ تاکہ ورنہ نقصان زیادہ ہوگا، تو پہاڑ پر چڑھ کر کفار کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے، تیر برسانے شروع کیے. اب کافروں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم مزید رکتے ہیں تو ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمان اوپر ہم نیچے ہیں. تو لہذا ابو سفیان جو کافروں کا سردار تھا اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا. البتہ اس نے یہ کہا کہ اگلے سال ہم دوبارہ بدر میں آئیں گے اور پھر مقابلہ ہوگا. کفار تو چلے گئے، لیکن بعد میں کفار کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے. اب تو بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کے مکمل صفایا کرنے کا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ چلیں اور مدینہ میں جا کے لوٹ پاٹ کر کے اور ان کو بالکل تباہ کر دیں. اور اللہ کے رسول کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کافروں سے ہوئی یہ غلطی، یہ دوبارہ آنے کا فیصلہ کریں گے. تو آپ نے پھر ایک بہت جو ہے وہ بہادرانہ ضرورت مندانہ اقدام کیا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں چل کر ان کافروں کا پیچھا کرنا چاہیے. وہ اس وقت حالانکہ صحابہ اکرام زخموں سے چور تھے، 70 ساتھیوں کی شہادت اس کا بھی ایک سمجھے کہ سرکہ لگا تھا، لیکن صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا اور تقریباً 8 میل آپ تعطب کرتے ہوئے گئے ہیں کفار کا. ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان پیچھے سے آ رہے ہیں. اب اس نے جرت نہیں کی واپس آنے کی، لیکن اس نے ایک عبد القیس ایک شخص تھا جو کہ ایک تجارتی قافلہ لے کر مدینے آ رہا تھا، اس کو کچھ پیسے دی اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ کہ کفار مزید اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، مزید انہیں کمک آ رہی ہے، زیادہ بڑے لشکر کے ساتھ وہ پھر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. تاکہ اس سے مسلمانوں میں خوف پیدا ہو. یہ پس منظر ہے اگلی آیات کا. فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر, من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد جو انہیں زخم لگ چکا تھا, زخمی تھے, ختم تھے, چور تھے, 70 ساتھیوں کی شہادت, اس کا غم الگ تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور کفار کا پیچھا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ گئے. فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا, ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, اجر عظیم ان کے لیے شاندار بدلہ ہے. اللہ جی نے قال لهم الناس, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں نے یہ کہا تھا, ان الناس قد جمعوا لكم, کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف اب جمع ہو رہے ہیں, فخشوهم, پس ان سے ڈرو, فزادهم ایمانا, تو اس صورتحال میں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا تھا. وقالوا, اور انہوں نے جواب میں کہا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. جب عبد القیس نے آ کر وہ بات بتائی جو ابو سفیان نے کہی تھی تو صحابہ نے یہی جواب دیا تھا کہ ہمیں لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہے, اس سے کہ ہمارا مددگار اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. ہمیں بھی ہر مشکل میں اسی کلمے کا ورد کرنا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت لے کر لوٹے اور فضل. لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, یعنی اس سفر میں مزید ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی, کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان, بے شک یہ شیطان ہے, یخوف اولیاءہ, جو اپنے ساتھیوں کے ذریعے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم, پس ان سے بچ ڈرو. وخافون, اور مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو بہت تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں. جنگ احد میں جب کافروں کو فتح ہوئی ان کے حوصلے اور بڑھ گئے, اور اب ان کی آمد رفت شروع ہو گئی. کبھی یہود کے وقت ان کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کفار مشرکین مکہ یہود کے پاس آ رہے ہیں, کبھی بنی غفان کے قبائل کی طرف جا کر ان کو بھی تیار کر رہے ہیں تاکہ آپس میں ایک متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرے, جیسے کہ انہوں نے متحدہ محاذ بنایا تھا جنگ خندق میں اور 12,000 کے لشکر آ گئے تھے اس موقع پر. تو فرمایا کہ اے نبی, یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے کفر میں, یہ آپ کو غمگین نہ کرے. انہم لن یزور اللہ شیئا, بے شک وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرہ, تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. جو بھی حضرت پوری کرنی ہے دنیا ہی میں پوری کر لیں. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین استروا الکفر بالایمان, اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختیار کر لیا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں, لن یزور اللہ شیئا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بلا یا تمن الذین کفروا, اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, انما نملی لہم خیر لانفسہم, کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے, وہ جو بچ کے نکل گئے ہیں اور بظاہر انہیں کامیابی ملی ہے, وہ یہ نہ سمجھے جو ہم نے انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے حق میں کوئی خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, بے شک ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور بڑھ جائیں, اور جری ہو جائیں, اور زیادہ اپنی حسرت دنیا میں پوری کر لیں خواہشات نفس کی تسکین کی. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے ذلت والا عذاب. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال پر جس پر کیا مسلمانوں تم ہو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بس منافق اور مومن آپس میں گڑبڑ رہے, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن الگ ہوں اور کافر الگ ہوں. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ وہ جدا کر لیتا ہے خبیث کو طیب سے, یعنی طیب کو پاکیزہ لوگوں کو الگ کر دیتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ کردار کے اعتبار سے خبیث ہیں, خباثت میں مبتلا ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح الگ کر دیتا ہے. کیسے الگ کرتا ہے؟ انہی آزمائشوں کے ذریعے سے. اللہ کے احکامات آتے ہیں, جو احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ مومن قرار پاتے ہیں, اور جو احکامات کے حوالے سے پس و پیش کرتے ہیں منافق قرار پاتے ہیں. تو بات آن اللہ المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ مومنوں کو اس کے حال سے چھوڑ دیتا جس پر کہ مسلمانوں ابھی تم ہو, حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ وہ جدا کر لیتا ہے خبیث کو طیب سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے, تمہیں غیب کی خبر دے دے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دے دیتا, اس سے معلوم ہو جاتا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے, کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے. ایسا بھی نہیں ہے, یہ تو آزمائشوں سے پتہ چلے گا منافق کون ہے اور پکا اور سچا مومن کون ہے. فرمایا نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اور لیکن اللہ تعالیٰ ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے, اس غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس غیب میں سے اللہ نے کچھ رسولوں کو دیا, ان کو اللہ نے جنت بھی دکھائی, اللہ نے جہنم کے مناظر بھی دکھا دیے, اللہ ان کو فرشتے بھی دکھا دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ غیب کی خبریں دے دیتا ہے. بعض لوگوں کے دل کے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی اس جماعت میں منافق کون کون ہے. لہذا غزوہ تبوک کے بعد سفیر عثمانی میں لکھا ہے مولانا شمع عثمانی صاحب نے وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبی سے 36 آدمیوں کو باہر نکالا, نکل جاؤ باہر تم منافق ہو, اور وہ شخص اٹھتا تھا اپنے منہ پر کپڑا ڈالتا تھا تاکہ مزید رسوائی نہ ہو اور باہر نکل جاتا تھا. تو یہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ تمہیں غیب سے مطلع کرے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی کی روش اختیار کی, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو پھر تمہارے لیے ہوگا شاندار بدلہ. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله, اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے, هو خير لهم, کہ یہ بخل کرنا کنجوسی کرنا یہ کو ان کے حق میں خیر ہے. بل هو شر لهم, بلکہ یہ ان کے حق میں شر ہے. اتنا مال وہ بچا بچا کے رکھ رہے ہیں کہ مال ان کو مہنگا پڑے گا. فرمایا سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, ان قریب ان کو توب پہنایا جائے گا اس مال کا قیامت کے دن جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انسانی ہمدردی میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان قریب انہیں توب پہنائے جائیں گے اس مال کے جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا تھا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان و زمین کا اصل وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یہ 6 رکوع مکمل ہو گئے جہاں پر کہ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ تھا. اب پھر ایک رکوع میں یہود کا خود سے باطن, جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی, اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر, یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم غنی ہیں. جیسے پچھلی آیتوں میں آیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, بخل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو توق بنا کر تمہاری گردن میں ڈالے گا قیامت کے دن. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے اللہ نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو دے قرض بہترین قرض. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو پیسہ بھی اللہ کے دین کی خدمت تبلیغ جہاد کے لیے خرچ ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ قرض ہے. تو یہودیوں نے پھر اس کا مذاق اڑایا, کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقیر ہے ہم غنی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. تو اللہ نے بات سن لی ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر, بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا, ہم ان قریب لکھ لیں گے جو بھی انہوں نے کہا ہے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ جو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا ہم نے وہ بھی لکھ لیا ہے. ونقول، اور ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہے بسبب اس کمائی کے لیے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے، حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کرے، تاکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے. یہ ابتدا میں ہوتا تھا، قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس وقت میں قربانی پیش کرنی ہے وہ جانور ذبح کر کے کھلے آسمان تک رکھ دیتا تھا، یا کوئی غلہ یا کوئی پھل جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا تھا وہ لا کر کھلے آسمان تک رکھ دیتا تھا، پھر آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس جانور کو یا اس کھیتی کو یا اس سبزی کو یا پھلوں کو جلا دیتی تھی. آگ کا جلانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ قربانی قبول ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی تھی. سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی. تو قبول کیسے ہوئی؟ کہ حضرت حابیل کی قربانی کو آ کے آگ نے جلا دیا تھا اور قابیل کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا تھا، وہ قبول نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جب کہ انسان فکری اعتبار سے بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے موڑ سے پہلے دکھاتا تھا. جیسے بچہ ہے، اگر آپ نے اس کو متاثر کرنا ہو تو آپ ایسے کچھ ہوتا دکھائیں کہ سب متاثر ہوگا، لیکن جب آدمی پختہ ہو جائے تو پھر وہ اس قسم کے کھلونے سے متاثر نہیں ہوتا، اب وہ متاثر ہوتا ہے اعلیٰ علمی اور فکری باتوں سے، معرفت کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے. تو جب انسان فکری اعتبار سے بالغ ہو گیا تو اللہ نے قرآن بھیجا، اور قرآن مجید وہ ہے جس میں کہ وہ اللہ کے رسول کا اصل موجزہ تھا، کہ جس کو اس زمانے کے بڑے بڑے خطیب اور شاعر جب سنتے تھے تو یہ مانتے تھے کہ واقعتاً یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اور اس کے اعجاز سے وہ اپریشیٹ کرتے تھے، اس کی تحسین کرتے تھے. تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ وہ اسی موڑ سے دکھاتا تھا، اب یہودیوں نے اسی کو بہانہ بنا لیا، کہا کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم اسی رسول کو مانیں گے کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی آپ ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو کہ تم کہہ رہے ہو. اس سے پہلے رسولوں کی قربانی کو بھی اس طرح آگ آ کے کھاتی تھی، اس معجزے کے ساتھ بھی رسول آئے تھے. قُلْتُمْ، جو تم کہہ رہے ہو. فلما قتلتم، وہ ہو تو تم نے کیوں انہیں قتل کیا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فان کذبوک، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. فقد کذب رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. جاؤ بالبینات، بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کہ جو ایسے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں واضح معجزات لے کر آئے تھے اور صحیح پہ لے کر آئے تھے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. اے نبی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح سے جھٹلایا جاتا رہا ہے، لیکن دنیا میں یہ سلسلہ اسی طرح سے رہے گا. اصل فیصلے ہوں گے قیامت کے دن. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یہ مضمون بہت اہم تین مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں آ رہا ہے، پھر سورہ انبیاء میں آئے گا، پھر سورہ عنکبوت میں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے قیامت کے دن. دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، جزا ملے گی قیامت کے دن. یہاں تو امتحان سے گزریں گے، طرح طرح کی تکلیفیں بھی آئیں گی اور کفار کی طرف سے بڑے اذیت ناک قسم کے جملے بھی سننے پڑیں گے. فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے روز قیامت. فمن زحزحا عن النار، تو جو کوئی بھی آگ سے جہنم سے بچا لیا گیا. وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط پاس تو وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے. اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار, اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اس دنیا نے بہت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا. دنیا میں آنے کے بعد دنیا ہی کے عاشق بنے رہے, ساری محنتیں دنیا کے لیے کی اور اچانک موت کا فرشتہ آیا اور سب کا سب یہی درا رہ گیا. کمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, پرے بے سود و دیاں لا الہ الا اللہ. اس شعر میں متاع غرور جو لیا گیا وہ اسی طرح کی آیتیں آتی ہیں کہ جس میں اللہ نے متاع غرور اس دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے, یعنی دھوکے کا سامان. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, لازماً تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. یہ مضمون سورۃ البقرہ میں آیا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو امتحان تو لازمی ہوگا اگر پورے کے پورے دین پر عمل کرو گے. یا تو دین کا مذہبی تصور اختیار کر لو, نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, حج کرتے رہو, تو پھر یہ آئے تو تم سے بحث نہیں کریں گے. لیکن اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, صحابہ اکرام کے ترجمے پر چلتے ہوئے, تم نے دین کی دعوت کے لیے باہر نکلے, دین کے غلبے کی جد جو ہوتی, تو پھر یہ سارے امتحانات آئیں گے. تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور تم لازمن سنو گے ان لوگوں سے کہ جنہیں کتابیں دی گئی ہیں. وَمِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا. حزن کثیرا, بڑی دکھ دینے والی بات ہے, وہ بڑی گستاخیاں کریں گے اللہ کے رسول کی شان میں, اور ایسی حرکتیں کریں گے, ایسی باتیں کہیں گے کہ جسے تمہیں دکھ پہنچے گا. جیسے کہ کچھ عرصے پہلے امریکہ میں ایک فاضل نے گستاخی کی تھی نبی کریم کی شان میں, معاذ اللہ. اسی طریقے پر ان کی طرف سے اس قسم کی گستاخیاں سامنے آتی رہتی ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں سننی پڑیں گی کافروں سے. اس کے تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے. ولا تکتمونہ, اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں. فنبذوہ وراء ظہورہم, تو انہوں نے اس کتاب کو ڈال دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے. جیسے کہ اس وقت ہمارا حال ہے, ہم نے بھی قرآن کو بند کر کے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور ہم اس کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے. فرمایا انہوں نے بھی یہ حرکت کی تھی. فنبذوہ وراء ظہورہم, انہوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے عوض تھوڑی قیمت قبول کر لی. جو وقت لگنا چاہیے تھا قرآن کی خدمت میں, وہ انہوں نے کتاب کی خدمت میں وہ وقت لگانا دنیا بنانے. جیسے کہ آج ہم ہیں, ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے 9 مہینے کا عرصہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں, لیکن جدید علوم سیکھنے کے لیے ہم 14, 15, 16 سال لگاتے ہیں, اور بعض اوقات اس کے لیے ہزاروں کے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی حال ہے. تو انہوں نے جو وقت لگانا تھا کتاب کی خدمت میں, اس وقت کو انہوں نے لگایا دنیا کی عارضی لذتیں, عارضی کیریئر, یہاں کے آسائشیں حاصل کرنے میں. فرمایا بس کرو بھی سمن ان کلیلا, ایک تو فتح فروشی بھی جو ہے وہ علماء سو کرتے تھے اور اس کے عوض بھی قیمت دیتے تھے, اور ایک یہ قیمت دینا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 24 ہی گھنٹے ہیں, انہیں میں آپ نے کتاب کی بھی خدمت کرنی ہے اور اپنی معاشرے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے. لیکن اگر ایک آدمی لگا ہوا ہے کولو کے بیل کی طرح اپنے دنیا کے معاملات میں, اور قرآن کو سیکھنے سکھانے کی فکر نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کے بجائے وہ اپنی صلاحیت لگا رہا ہے کس کے لیے, اس دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے حصول کے لیے. تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور انہوں نے لے لی, حاصل کر لی تھوڑی سی قیمت. سماج سرون, تو بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا, بہت ہی بری قیمت ہے جو انہوں نے دی. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا, اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو بہت خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں اور اپنے کارنامے, اپنی جو بھی کوئی ان سے اچھا کام ہو گیا ہے اس کے چرچے بہت کرتے ہیں. تو ہرگز نہ سمجھنا وہ لوگ یفرحون بما آتوا کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر وہ چلاتے رہتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. وہ بہت سارے ایسے کاموں کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ عوام کے پیسے سے کوئی بھی منصوبہ تکمیل پاتا ہے، اب اس کے بعد آ گئے یا وہ کوئی وزیر صاحب کو، صدر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب، اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں افتتاحی تقریب میں، صفا ثنا میں پڑھے جا رہے ہیں ان کی تعریف میں. ان کا کیا کمال ہے؟ وہ پیسہ قوم کا تھا، وہ پیسہ اسی قوم سے سیکٹروں کے ذریعے لیا گیا. تو اگر روڈ بنایا گیا ہے، تو پارک بنایا گیا ہے، کوئی بھی قوم کی خدمت کے لیے کچھ چیز بنائی گئی ہے، تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ان کی تعریفیں قرض کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ تعریفوں کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی اگر کوئی تمہارے منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ میں خاک ڈالو. وہ تمہارے نفس کو موٹا کرنا چاہتا ہے اور وہ آج تمہیں چاہتا ہے، عادی بنانا چاہتا ہے کہ تم دنیا ہی میں تعریفوں کا طلبگار ہو. تو فرمایا پسند کرتے ہیں اس کو کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں کے لیے بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب، پس ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ ساری باتیں ان کو عذاب سے بچا لیں گی. دنیا میں ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، دنیا میں ان کی اور بھگت ہو رہی ہے، تو شاید آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچ جائیں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.